حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زیارت عراق کا سفر جاری ہے. مجموعی طور پر چھٹا اور نجف کے حوالے سے, یعنی نجف کی زیارات کے حوالے سے یہ 14 درس, 14 نشست ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ نجف شہر اور خود حرم امیر المومنین ایک بہت بڑی کائنات ہے. جس طرح آپ خود مولا کائنات ہیں, ان کا حرم بھی جو ہے وہ پوری ایک کائنات ہے. فقط مرقد مطہر نہیں, اس کے پیچھے جو تاریخی واقعات ہیں اور ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود جو واقعات, کرامات, وہاں پہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں, وہ تاریخی کتابوں میں مذکور و منقول ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ فقط حرم مطہر میں مرقد مطہر دیکھنا, اس کی زیارت کرنا, دعائیں اور اس سے استفادہ کرنا ہی کافی نہیں, بلکہ آپ آس پاس بھی نگاہ دوڑائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی. آپ کو ہر گوشہ, ہر کونا جو ہے وہ ایک عبرت سے بھرپور منزل ملے گا, بشرط یہ کہ آپ کے پاس چشم عبرت ہو. تو ہم نے کہا کہ مرقد پہلے, اب جو آپ پہلا وزٹ کرتے ہیں, پہلا گو یا پہلا جسے کہتے ہیں دورہ جو آپ کرتے ہیں, آپ کی ذہن میں فقط مولا کی ذات اور ان کی زیارت ہوتی ہے اور اپنی حاجات ان کی برابری کے لیے آپ وہاں پہ جاتے ہیں. جب آپ فارغ ہوتے ہیں زیارت سے تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ آپ اپنا سفر روک دیں, چاہیں تو ریسٹ کر لیں, چاہیں تو ہوٹل چلے جائیں. سیکنڈ گو میں, سیکنڈ نشست میں آپ واپس آئیں تر و تازہ ہو کے, اور دوبارہ آپ دیکھیں کہ چار پانچ دن جو سنگل عراق زیارت ہوتی ہے اس میں چار پانچ دن آپ کو زیارت کے نجف میں ضرور دیے جاتے ہیں. تو دوسرے دن آ جائیں یا شام میں آ جائیں, ایک ریسٹ لے کر آ جائیں. ہمیں آپ نے یہ کہا کہ مرقد مطہر اور اس کے ان کے ساتھ پائنتی پہ جو دو انبیاء ہیں ان کی زیارت کے بعد آپ دیکھیں اس کے آس پاس کیا ہے, رواق ہے, اور اس سے نکلتے ہوئے آپ مرقد مطہر سے دائیں اور بائیں علامہ حلی مقدس اردبیلی ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ باب کبیر سے داخل ہوں اور اینٹی کلاک وائز اپنا سفر جاری رکھیں, تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی. مثلا آپ جو ہے وہ مسجد خضرا کی طرف جاتے ہیں, آپ شیخ طوسی کی طرف جاتے ہیں, آپ جو ہے وہ مسجد راس کی طرف جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. مینار ہے, رواق ہے, اس کے جو ہیں کوریڈورز ہیں, صحن ہے, ہر چیز جو ہے وہ آپ کے لیے ایک عبرت اور سبق کا ذریعہ ہے, بشرط یہ کہ آپ اس کے لیے تیار ہوں ذہنی طور پہ, روحانی طور پہ. اب ہم موجود ہوں, موجودگی نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور روحانی طور پہ ضروری ہے. آپ نے سیکنڈ گو میں, سیکنڈ نشست میں, سیکنڈ وزٹ میں اطراف مرقد مطہر کو دیکھ لیا, جو ہم نے 15 چیزیں گنوائی تھیں اس میں. پھر ہم نے ایڈ کیے تھے کہ مینار ہے مثلا, گنبد ہے, پھر جو گنبد میں کھڑکیاں ہیں. اس کے بعد پھر آپ تھک جاتے ہیں اور تھک ہار کے آپ جو ہے اس کے صحن میں بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ صحن میں بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحن کے نیچے, کارپیٹ کے نیچے, یا جو استر ہے, یہ جو سنگ مرمر ہے, اس کے نیچے پھر قبریں ہی قبریں ہیں. اچھا, یہ قبریں غیر معروف لوگوں کی ہیں, علماء میں سے ہوں, طلباء میں سے ہوں, ماننے والے, چاہنے والے ہوں, یا پھر بادشاہ ہوں, سب کے سب جو ہے محمود ایاز ایک ہی جگہ پہ ہے جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں, کہ صرف اس چاہت, اس خواہش, اس تمنا کے ساتھ کہ مرنے کے بعد ہمیں مولا کا پڑوس نصیب ہو جائے. اور دعا کرتے ہیں ہمیں مرنے کے بعد کیا ہمیں جنت میں بھی مولا کا پڑوس نصب ہو. اس کے بعد آپ صحن میں بیٹھتے ہیں تھک ہار کے اور دیکھتے ہیں آس پاس کیا چیزیں ہیں, تو آپ کو چھوٹے چھوٹے حجرے نظر آتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی نظر آ رہے ہوں گے, مرقد مطہر جو رواق ہے, ایوان الذہب ہے, اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں. اگر ہم اس کو بالکل قریب سے فوکس کریں تو آپ کو اس طرح کی عبارتیں جو ہیں وہ چیزیں نظر آئیں گی. اچھا, پہلی نگاہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بس ایک خوبصورتی کے لیے انہوں نے حجرے بنا دیے ہیں. چکور بناتے تو عجیب سا لگتا ہے, محراب نما مسجد کے انداز کے ہم نے حجرے بنا دیے, تو چلو ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہ اس کو بھی دیکھ کے لطف اندوز ہوں. مطلب آس پاس کوئی ایسی جگہ نہ ہو جو خوبصورتی سے خالی ہو, ٹھیک ہے, تو وہ مصروف رہے, ان کی نگاہیں مصروف رہیں. اچھا, زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہے, چبوترا ہے, ایک ٹھیا ہے, बैठने का, आराम करने का। आपने देखा होगा अक्सर लोग इसी तरह अपनी अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं, खा पी रहे होते हैं या गपशप कर रहे होते हैं, उनको नहीं मालूम कि ये खुद हुजरे कितनी जो है वो कहानियाँ, कितने वाकयात, कितने पस मंज़र रखते हैं। अगर इन हुजरों को आप देखना शुरू कर दें तो आपका पूरा साल गुजर जाए, लिटरली पूरा साल गुजर जाए। अगर आप इन हुजरों को, सिर्फ हुजरों को, जिसमें बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आता कि बस ये जिस तरह मस्जिद की मेहराब होती है, बस उस तरह के हुजरे हैं, दैट्स इट। अच्छा, इसकी हम तारीख बता दें कि क्या है। इंजीनियर आलिम शेख भाई, इंजीनियर कहना चाहिए इनको, ये अपने ज़माने के बहुत बड़े माहिर फलकियात भी थे, अपने ज़माने के बहुत बड़े माहिर तामीरात भी थे, और इतने बड़े तामीरात थे कि बादशाह आने वक्त इनको बुलाया करते थे कि भाई आप ये बनाएं, ये बनाएं, ये बनाएं। हत्ता कि इनकी बनाई हुई इमारतें 16वीं सदी की, इनकी बनाई हुई इमारतों को यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा तौर पर प्रिजर्व कर लिया। जैसे हमने बताया ना आसार कदीमा के तौर पे कि भाई इन आसार को प्रिजर्व रहना चाहिए, इनको टूटना नहीं चाहिए। जिसमें जो बन मीनारे कभी हम तस्करा करेंगे, हमाम है जो बरसों तक बगैर आग जलाए गर्म पानी देता रहा, वो उसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी थी। बाग है इस्फहान में, वो भी शेख बिहाई भी जब इंशाल्लाह गुफ्तगु करेंगे तो आपको बतलाएंगे कि इनकी शख्सियत कितनी माशाल्लाह अजूबे रोज़गार थी, और हिस्ट पहलू जो है वो शख्सियत रखते थे, जादू ये जानते थे, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, मतलब हर किस्म के उलूम पर इनकी दस्तरस थी, और मुकद्दस अर्थ बेली के हम असर थे। अच्छा, उस ज़माने के बादशाह वक्त ने इनको हायर किया और कहा कि भाई ये हमने मरकज मुतहर इमाम अली का रोज़ा जो है उसको तामीर करना है, तो इनकी मदद से बाकायदा जो है वो रोज़ा हमने आपको बतलाया था कि ईंटें तो लगाई थी नादिर शाह ने, लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह जो है वो इंजीनियर शेख भाई ने की थी। अच्छा, शेख भाई सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, बल्कि आपके यहाँ जो समदिया किताब पढ़ाई जाती है, इंतहाई मुश्किल किताब है नहव की, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में नहव की, तो बेहतरीन किताब है, तो वो उस किताब को भी मतलब बाकायदा न सिर्फ अहले तशय्यो बल्कि अहले सुन्नत के मदारिस में ही पढ़ाया जाता है और लोग जो है इस्तेफादा करते हैं, और बाकी बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी। बल अच्छा, यहाँ हम ये बता दें कि ये जो नजफ है या हरम है, इनमें जो उलमा हैं, इनमें दो किस्म के उलमा हैं। एक तो वो उलमा हैं जो दफन हैं, आपने उनका नाम देख लिया, तख्ती देख ली, आपने फ़ौरन जो है वो अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया और इनके ज़माने में चले गए और इनके बारे में आपने खंगालना और अपने दिमाग को टटोलना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें इनमें वो लोग बेचारे रह जाते हैं कि जो यहाँ आए 10-12 साल बल्कि उम्र गुजार दी, लेकिन इत्तेफाक से अपने मुल्क गए, वहाँ इंतकाल हुआ, वहीं दफन हो गए, या ज़रूरतन चले गए। इमाम खुमैनी ने 10-12 साल गुजारे यहाँ पर, और उनकी पूरी अगर आप वो नजफ़ की ज़िंदगी पढ़ें तो वो भी माशाल्लाह दिलचस्पी से खाली नहीं है। तो बहुत सारे उलमा आए, यहाँ रहे, उसके बाद चले गए, तो उनका तो जिक्र हम नहीं कर सकते क्योंकि वक्त की कमी है। लेकिन बहरहाल जितना हो सकेगा हम आपके सामने उलमा के हालात पेश करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं। इंजीनियर शेख आलिम बिहाई ने हुजरे बनाए। अच्छा, आप कहेंगे कि ठीक है, लेकिन इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है? एक डिज़ाइनिंग है मेहराब की शक्ल की, वो एक बच्चा भी ज्योमेट्री की मदद से बना सकता है, लेकिन इनका कमाल ये नहीं है, इनका कमाल एक और है जिस पर अभी तक हम ये समझते हैं कि बाकायदा कोई रिसर्च नहीं हुई है। वो क्या कमाल है? ये एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। अच्छा, हमारे यहाँ इल्म फलकियात में ये कहा जाता है कि हर सितारा एक इल्म का मुरब्बी है, ठीक है? अगर वो सितारा आसमान पर नमूदार हो और उस सितारे की सिमत करके बैठा जाए तो आप जिस इल्म का वो मुरब्बी सितारा है वो इल्म आप जॉब बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। मैथमेटिक्स का अलग सितारा है, इल्म फलकियात का अलग सितारा है, केमिस्ट्री का अलग सितारा है, तारीख का अलग सितारा है, लसानियात का अलग सितारा है। तो उन्होंने इस तरह 54 हुजरे बनाए, 54 हुजरे, और 54 हुजरों का मतलब है 54 इल्म, 54 इल्म मतलब 54 सितारे। अब ये हमारा काम है कि हम मालूम करें कि ये जो 54 उलूम हैं इनका मुरब्बी सितारा कौन है और कब नमूदार होगा, किस दिन नमूदार होगा, किस वक्त नमूदार होगा, रात के कौन से पहर होगा और किस डायरेक्शन में होगा, और उसका हुजरा कौन सा है। आपको वहाँ उस हुजरे में जाके बैठना है और वो इल्म और वो किताब लेके बैठनी है। और आपने मेरे ख्याल में शायद ये गौर भी किया होगा, कभी कभी चीज़ें बड़ी जल्दी याद हो जाती हैं और कभी कभी जो घंटों आप रट रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं, लोगों से डिस्कस कर रहे होते हैं, वो समझ भी नहीं आती। कभी जो है वैन में जा रहे होते हैं, वैन में जाते जाते एकदम से एक बात जहन में आ जाती है, अरे यार इसका तो मसला ये है और ये चीज़ तो वहाँ रखी हुई है, वहाँ किताब में जो है सफ़ा नंबर फलां जगह पर ये मौजूद है। तो उलमा आलम ये कहते हैं कि ये एक ख़ास वक्त होता है, کہ جس میں جو ہے وہ ستارہ اپنی پوزیشن میں آتا ہے اور آپ وہاں بیٹھ جائیں. اب اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اب جب ہم گئے تھے یا جتنی مرتبہ ہم گئے یا لوگوں سے جو ہم نے استفادہ کیا, ابھی تک اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوا نہیں ہے. شیخی بھائی آئے بیچارے, اپنی زندگی اپنا وقت لگا کے چلے گئے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس میں ہم معلوم کریں کون سا حجرہ کس طرف ہے, لیکن غالباً کتابوں میں یہ علم موجود ہوگا. تو یہ بھی ایک ہے, اگر آپ 54 دن وہاں ٹھہریں یا اپنے علوم کے حوالے سے چاہیں کہ بھائی میرے بچے کا مثلاً میتھمیٹکس کمزور ہے, میرے بچے کا جو ہے وہ فلکیات کا علم جو کمزور ہے یا جغرافی کمزور ہے, وہ حجرہ لوکیٹ کر لے, اس حجرے سے متعلق جو ستارہ ہے مربی ستارہ اس کو لوکیٹ کر لے اور اس وقت وہاں بیٹھ جائے وہ کتاب لے کر. اور ابھی بھی آپ حرم جائیں تو صحن فاطمہ میں آپ کو جا بجا طلباء اور اساتذہ نظر آئیں گے کہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, گروپس ہوتے ہیں, دائرے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں وہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسک مقصد تھا, ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو ابھی آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ یہاں علماء کو دفنایا جائے گا. ہم جب جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ پہلی نظر میں ہم نے کہا کہ یہ خوش نما جگہ ہیں, اس کو دیکھ کے بس ایک راحت ملتی ہے. پھر اب پتہ چلا کہ نہیں, یہاں پہ قبور علماء ہے. اب پتہ چلا کہ یہاں پر علم حاصل کرنے کی بیٹھکیں ہیں. تو علم در حجرہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا, رات میں آپ بیٹھے, ستارے کو آپ نے دیکھا اور ستارے کی مدد سے وہ علم آپ نے حاصل کرنا شروع کر دیا. اب کیا ہے علماء در حجرہ, حجرے میں گئے, آپ نے دیکھا یہاں پہ کس کی قبر ہے, آپ ان کی قبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ کو کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں آپ کو بتا دیں. اس عالم صاحب نے استفادہ کیا. تو استفادہ دوہرا ہے, یہ الگ بات ہے کہ آپ کتنا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور کتنا وقت دے سکتے ہیں, کتنی دلچسپی سے وہاں پہ اپنا وقت گزار سکتے ہیں. تو ایک زمانے میں نجف کے علماء, اس کی ہلچل, اس کی حرکت, اس کی خوبصورتی ہوا کرتے تھے. لیکن آج بھی یہ علماء تو ابھی بھی موجود ہیں, جو مجتہدین علماء اپنی مراجین اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. لیکن وہاں جو قبور ہے علماء کی, وہ خود ایک عبرت کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مینارہ نور ہیں ہماری زندگی کے لیے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھی حرم اللہ امیر المومنین کے پاس گئے, ہم نے وہاں پہ زیارت پڑھی اور قافلے والوں نے ہمیں ایک کتاب بھی دی, اس کتاب میں دعائیں اور اذکار اور اعمال لکھے ہوئے, ہم نے پڑھ لیے. اب ہم ان علماء کے پاس یا ان حجروں کے پاس کھڑے ہو کے کیا کریں؟ دیکھیں یہ ایک غول, ایک جھمکھٹا نظر آ رہا ہے. آپ بھی قافلے والے بھی اس طرح جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی کی نام کی تختی واضح طور پہ باہر لگی بھی ہوتی ہے تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے یہاں پہ دفن ہے. اور اگر عالم کے بارے میں بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہو تو آپ تھوڑا سا متردد ہوتے ہیں یا بس یہ کہتے ہیں سرسری دیکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے, علماء کے حجروں یا علماء کے قبور کے سامنے, مولا کی قبر کے سامنے تو پوری طویل ایک اذکار کی فہرست ہے کہ یہ 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 کرنا ہے. زیارات بھی ہیں, زیارات سے ہٹ کے بھی اعمال ہیں, حاجات کی برادری کے لیے بھی اعمال ہیں, مخصوص وظائف ہیں. ان میں آپ کو کرنا کیا ہے, تین چیزیں کرنی ہیں. مثلا فاتحہ اکثر ہم پڑھتے ہیں, یہاں پہ بھی پڑھتے ہیں اپنے یہاں مجالس میں اور وہاں پہ بھی آپ مرحومین کے لیے, سے ہم کہتے ہیں نا رشتہ داروں مرحومین شہدا کے لیے فاتحہ, اب ان کے لیے فاتحہ پڑھیں, ثواب ان کو پہنچے. سورہ قدر کہتے ہیں 7 مرتبہ, انا انزلنا, ہر قبر پہ انگلی رکھ کے ہاتھ رکھ کے پڑھنا بہت افضل ہے, وہ پڑھیں. سورہ یاسین پڑھیں, جتنی بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھیں اور اس ان کا ہدیہ ان کو کریں. قیامت میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہمیں یہ نظر آ جائیں, شیخ بھائی نظر آ جائیں, شیخ بھائی تو نہیں ہے وہاں پہ, شیخ مرزا انصاری نظر آ جائیں, آپ کو جو ہے وہ خوئی صاحب نظر آ جائیں, ہم کو کہیں گے کہ ہم نے آپ کو ہدیہ کی تھی سورہ فاتحہ, اس کا ذرا ثواب آپ کو پہنچا ہوگا, اس کا ذرا ہمیں احسان تو چکا دیں تھوڑا سا, آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جنت میں آپ جا رہے ہیں, ذرا چلتے چلتے ہمیں بھی لے جائیں, ہمیں بھی دکھائیں کہاں جا رہے ہیں آپ, اور جانے کے بعد آپ کہہ دیں بھائی جو جنت میں آتا ہے واپس تھوڑی جاتا ہے. تو آپ یہ سورہ ہدیہ کریں سب سے پہلے. جتنے لوگ کہتے ہیں بھائی کون سا عمل, ارے بھائی جتنا قرآن آپ کو یاد ہے, سورہ فاتحہ یاد ہے ٹھیک ہے, سورہ توحید یاد ہے ٹھیک ہے, سورہ کوثر یاد ہے, سورہ انا انزلنا اور چاروں کل جتنی بھی سورہ جتنا قرآن یاد ہے آپ پڑھیں اور ان کو ہدیہ کر دیں. سورہ فاتحہ میں ہم کیا کرتے ہیں, یہی کہ سورہ فاتحہ کر کے ہم نے ہدیہ کر دی. پھر زیارت, اچھا ایک مخصوص زیارت ہے, یہ ہم نے آپ کے لیے ڈھونڈی ہے, رہنمائے مصور در نجف سید محمد علوی کی لکھی ہوئی کتابیں, ہم نے شاید آپ کو بتلایا ابھی تھا, فارسی میں ہے لیکن کیٹالاگ اور بکلیٹ کی فارم میں آپ جائیں تو وہاں سے ضرور لے کر آئیں. اور البم ہے پوری ہے نجف کی نا, تو اگر فارسی نہیں بھی آتی تو ٹوٹے پوٹے طریقے سے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو وہاں پہ یہ زیارت نقل ہے شیخ مفید سے, تو اگر آپ چاہیں تو اس کا اسنیپ شاٹ لے لیں اور لے کے چلے جائیں, موبائل تو شاید وہاں الاؤ نہیں ہوگا لیکن یہ کتاب آپ لے کے چلے جائیں, یہ شاید ہمارے یہاں کی کتابوں میں نہیں ہوتا, تو یہ ہے اسلام علیہ کا یا بحر العلوم و کنزہا, یعنی علم کے سمندر یا اس کے سمندر. تو یہ آپ زیارت, علماء کی زیارت, معصومین اور انبیاء کی زیارت تو الگ کتابوں میں منقول ہے, روایتوں میں موجود ہے, لیکن شیخ مفید نے سجیسٹ کی ہے کہ یہ روایت آپ پڑھیں جب بھی آپ کسی بھی عالم کی قبر کے پاس جائیں, چاہے وہ حرم میں ہو, اطراف حرم میں ہو, یا وادی سلام میں, یا کسی بھی جگہ پر ہو, کوفہ جاتے ہوئے یا جو ہے وہ کربلا جاتے ہوئے, سامرہ جاتے ہوئے. عالم دین کی بات ہو رہی ہے, باقی جو انبیاء ہیں علماء ہیں ان کی تو زیارتیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی. تو یہ کتاب, یہ زیارت جو ہے وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی. میرے خیال میں اتنی بھی ہے کہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں, چاہیں تو آپ یہیں سے پڑھ کر ان کو ہدیا کر دیں, یہ کتاب لے لیں. تو یہ زیارت, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کریں کیا علماء کی قبر کو, بس جا کے اس کی تختی کو تکتے رہیں, ہمیں تو بعض وقت معلوم بھی نہیں ہوتا ان کے حالات کیا ہیں. تو کم از کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فاتحہ, سورہ قدر, دیگر سورہ اور زیارت, دعا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بس مولا کے حرم میں چلے گئے, ان سے دعا مانگ لی, ان سے توسل کر لیا, دیٹس اٹ. اچھا بول, بعض لوگ بڑا اچھا سسٹمیٹک انداز اپناتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مولا کے حرم گئے, مولا نے سنی نہیں ہماری. اب کیوں نہیں سنی, وہ ایک الگ پس منظر رکھ دی ہے, بات وجہ رکھ دی ہے. اچھا اللہ جب نہیں سنتا آپ کیا کرتے ہیں, مولا کے پاس جاتے ہیں کہ مولا یہ کام کروا دیجئے, توسل, شفاعت, اسی کو تو کہتے ہیں وسیلہ, اسی کو تو کہتے ہیں. اللہ ہم جیسے گناہگار کی بات نہیں مان رہا, بھائی آپ کی بات مان لے گا, آپ معصوم ہیں, آپ امام ہیں, آپ کی بات ضرور مان لے گا, اس لیے ہم آپ کے پاس توسل ہم کرتے ہیں, اسی لیے تو کرتے ہیں توسل, کہ اللہ ہماری بات نہیں مانے گا, آپ کی بات ضرور مان لے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ مولا کے حرم میں گئے اور وہاں پہ جو ہے وہ بات نہیں مانی گئی, تو آپ کہاں جائیں گے, اس کے پاس جو مولا کو عزیز ہوگا. تو وہاں اطراف میں جو بھی علماء ہیں وہ سب مولا کو عزیز تھے. مولا جب جو ہے وہ چٹھی کا جواب دیا کرتے تھے, مولا جب جو ہے وہ انگلیاں نکال کے رکا دے سکتے ہیں تمہاری زیارت قبول ہو گئی, مولا جو ہے اتنے واقعات, حیرت انگیز واقعات. ایک کتاب ہے وہ آپ پڑھیے گا, لے کر, اردو میں دستیاب ہے, اس میں علماء مجتہدین مراجعین کے واقعات ہیں انہی آئمہ کی زیارتوں سے متعلق, معجزات اور کرامات پورے اس میں کتابوں میں لکھے ہوئے. تو آپ کو بھی ایک حوصلہ ملے گا کہ ہم مانگیں تو کس طرح ملتا ہے اور کس طرح مانگیں تو ملتا ہے. تو آپ مولا کے پاس گئے, آپ کی جو ہے بات نہیں مانی گئی, ٹھیک ہے آپ آ جائیں اور آپ ان علماء سے کہیں کہ آپ ذرا مولا کو منوا لیں, مولا کو منا لیں. آپ منا سکتے ہیں, میں نہیں منا سکتا. تو آپ مولا سے کہتے ہیں کہ میری یہ بات مان لیں, ذرا مولا سے کہتے ہیں کہ مولا اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ میری بات مان لیں, میرے لیے رزق میں جو ہے وہ اضافے کا کچھ ذریعہ پیدا کر دے, جو مجھے ذہین بنا دے, یا میری دیگر حاجات جو ہے وہ پوری کر دے. لیکن ایک تیسری چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انٹلیکچوئل وے ہے, ایک بڑا ہی اہم طریقہ ہے. دیکھیں ہم نے بتلایا کہ ان زیارات سے فائدہ اٹھانا اچھی بات ہے, آپ کے رزق میں اضافہ ہو گیا, اولاد مل گئی آپ کو, دیگر حاجات آپ کو مل گئی, ثواب اٹھانا بہت اچھی بات ہے, آپ نے آپ کی آخرت بن گئی ہے وہ. لیکن یہ کہ ایک تزکیہ نفس اگر ہو جائے تو کیا ہی کہنے, گناہوں سے چھٹکارا مل جائے تو کیا ہی کہنے, نیکیوں کی آمادگی اور ایک تمنا پیدا ہو جائے کیا ہی کہنے. اگر انسان وہاں سے دھل کر پاک و صاف ہو کے آ جاتا ہے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے اور انسان کو محسوس بھی ہوتا ہے کچھ دنوں تک کم از کم کہ مجھے لگ رہا ہے میں ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں. وہ جو ہلکا پھلکا پن جو ہوتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ گندگی, غلاظت اور اپنے گناہ جو ہے وہ جھاڑ کے اور ختم کر کے آ گئے. تو اگر آپ وہاں رہ کر یہ کسب کر لیں کہ میں اب اپنی زندگی کو بدلوں گا, یہی ٹارگیٹ ہے, ہم نے بتایا تھا آپ کو, جب آپ جاتے ہیں مولا کے حرم یا کسی بھی امام کی قبر کی زیارت کر کے جب واپس پلٹتے ہیں تو بس یہی ٹارگیٹ ہوتا ہے, مولا مجھے بدل دے, جب میں آؤں تو بالکل بدلا ہوا ہوں. تو آپ عبرت حاصل کریں. عبرت حاصل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. عبرت حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہاں پر موجود علماء کی تفصیل, سیرت جو ہے وہ حاصل کرنی پڑے گی, اور ان کا روٹین معلوم کرنا پڑے گا, اور ان کی عادات و اطوار سے آشنائی حاصل کرنی پڑے گی. یہ تھوڑا سا دقت طلب کام ہے. دیکھیں جب آپ ان علماء کی, اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر ہم تمام علماء نہیں ڈسکس کر سکتے, وہ اس لیے کہ جب ہم نے لسٹ دیکھی تو 500 سے زیادہ علماء دفن ہیں. تو اگر ہم ایک عالم روزانہ ڈسکس کریں اور روزانہ آپ کو بلائیں تو 365 دن سے بھی زیادہ, یعنی ایک سال سے زیادہ لگ جائیں. اگر فرض کر لیں مسلسل ہر اتوار جو ہے آپ کو اس کا درس دیا, یا جیسے میں نے تمام مصروفیات چھوڑ کے بس یہی مصروفیات اپنا لی, تو سال بھر اگر ہم اتوار کا درس رکھیں تو 40 علماء ہو پائیں. وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ وقت کو مد نظر دیکھتے ہوئے اور آپ کی مصروفیات اور دیگر عنوانات کو مد نظر دیکھتے ہوئے مناسب نہیں. تو 40 بھی ہم نے اس کو شارٹ لسٹ کیا تو بڑی مشکل سے پھر ہم اس کو 12 پہ لے کر آئے. تو اب دیکھیں وہ 12 بھی مکمل ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو کم از کم 12 علماء جو وہاں موجود ہیں, مشہور و معروف ہیں, اور عموماً لوگ ان کے ناموں سے آشنا ہیں, تھوڑا بہت آپ نے سنا ہوا بھی ہے, تو ان سے تھوڑی سی آشنائی حاصل کر لیں, ان کا روٹین دیکھ لیں, ان کی خدمات دیکھ لیں, ان کا علم دیکھ لیں, ان کا تقویٰ دیکھ لیں, تاکہ کاپی کریں. بھائی مولا کے سامنے تو ہم یہ صاف کہہ کے اٹھ جاتے ہیں نا کہ مولا جیسے تو نہیں بن سکتے ہم, ٹھیک ہے نا, امام ہے, معصوم ہے, مولا کائنات ہیں, لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے جیسے لوگ تھے, بالکل ہمارے جیسے تھے, بالکل اس میں بلکہ دیکھا جائے تو ہم سے کچھ نیچے ہی تھے. کیوں وہ نیچے تھے؟ ہمارے پاس فیسلٹیز موجود ہیں. آپ ان کی روداد اور حیات کے گوشے پڑھیں تو آپ تو حیران رہ جائیں کہ اگر اس طرح کی زندگی ہم گزاریں تو ہم تو کچھ بھی نہ کریں, فقط اس ٹینشن میں کہ کھائیں گے کیسے, سوئیں گے کیسے, گھر کیسے بنائیں گے. یہ جو ہم جنگلوں میں, پہلے زمانے میں تو لوگ جنگلوں میں رہا کرتے تھے, جنگلی جانوروں سے, رہزنوں سے, جب زیارت پہ جایا کرتے تو رہزنوں سے ڈر ہوا کرتا تھا, اس سے ہم کیسے, ساری زندگی آپ کی اسی میں گزر جائے. بہرحال عبرت حاصل کریں, اور انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو جب علماء کے حجروں کی طرف لے کے جائیں گے تو ہر عالم کے بارے میں تھوڑا 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 ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. جب بھی آپ جائیں دعا اذکار پڑھیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دوسری بات اس پہ ان کے لیے دعا, ایک دو اذکار پڑھیں, آپ نے ہم نے کہا سورہ فاتحہ, دیگر زیارت, دعا کریں. دعا کیا کریں؟ ان کی مغفرت کی دعا کریں, ان کے بلندی درجات کی دعا کریں, اپنی مغفرت کی دعا کریں, اور دعا کریں کہ اللہ مجھے ان کے نقش قدم پہ چلا. ٹھیک ہے, دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز یہ عبرت ہے کہ آپ کو ان کا لائف اسٹائل, ان کی خدمات, ان کا علم, ان کا تقویٰ اپنے ذہن میں رکھنا ہے, جو آپ ابھی انشاءاللہ سنیں گے یا کتابوں میں پڑھیں گے. اگر آپ چاہیں تو مزید تفصیل کے لیے, جیسے میں نے ایک کتاب بتائی حضرت انگیز واقعات, دوسری کتاب ہے درخشاں ستارے, یہ آپ لے لیں, تیسری کتاب ہے قصص العلماء جو مرزا احمد تنقبنی کی ہے اور جس کا ترجمہ آپ ہی کے مزت القائم کی سابقہ استانی ملکہ کاظمی نے کی ہے. تو یہ بھی آپ کے مدرسے کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے کہ آپ کے مدرسے کی خاتون نے اس 150 علماء کے واقعات ہیں, قصص العلماء, جیسے قصص الانبیاء ہے قصص العلماء, 150 افراد علماء کے واقعات اسے موجود ہیں. درخشاں ستارے چھوٹی سی کتابیں, سب اردو میں اویلیبل ہیں آپ کی, اور عبرت انگیز واقعات, یہ تین کتابیں. اس کے علاوہ islamiclaws.com کتاب بہت اچھی ویب سائٹ ہے, اس میں آپ جائیں, لیکن تمام مٹیریل انگلش میں ہے اس میں, islamiclaws.com. اس کے بعد wikipedia.com, wikishia.com, wikiahlulbayt.com, تین ہیں وکی کے نام سے, اس میں آپ لکھیں فوراً آپ کو اس عالم دین کی تمام تفصیل مل جائے گی. wikipedia.com, wikishia.com, wikiahlulbayt.com, یہ ویب سائٹ آپ کو مل جائیں گی جس میں جو ہے آپ کو علماء کے حالات مزید. اللہ ہاں, علامہ مولانا صادق حسن صاحب کی ویب سائٹ, ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ تو نہیں ہے لیکن کسی نے کمپائل کیے, 19 دروس ہیں تقریباً علماء کے حالات اور احوال کے, وہ بھی انشاءاللہ اگر آپ سنیں تو آپ بہت زیادہ استفادہ کریں گے. تو یہ ویسے تو ایان الشیعہ نام کی کتابیں, وہ عربی اور فارسی میں پھر ہیں, وہ تو بہت تفصیل ہے, اگر آپ یہ اردو کی کتابیں بھی پڑھ لیں گھول کے تو بس اس زندگی کے لیے کافی ہے. اچھا دیکھیں, ابھی میں نے آپ کو بات کی ان کا روٹین, ان کے حالات زندگی, ان کا تقویٰ اور ان کا انداز فکر دیکھ کے آپ کیسے سیکھیں. ابھی میں کل ہی کی بات ہے, میں عادت ہے کہ درس سے پہلے جو ہے وہ ویب سائٹس اور نیوز ویب سائٹس کو دیکھنا کھنگالنا, تو ایک امریکن فرم کے بارے میں نے پڑھا, تو اس کے باس کا انٹرویو دیا ہوا تھا اس میں, یہ نوجوانوں کو خصوصاً میں سنا رہا ہوں یہ بات, اس کے باس کا انٹرویو دیا ہوا تھا, اور وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ کمپنی تھی, اور اس کمپنی نے بہت تیزی سے ترقی کی تھی, اور ود ان فیو ایئرس جو ہے 55 امپلائی اس نے ہائر کر لیے تھے, اور وہ خود لڑکا دیکھا جاتا ہے, لڑکا ہے باس, جسٹ 25 ایئرس, 25 سال کا وہ لڑکا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا روٹین سنیے آپ, وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا لائف اور کام میں بیلنس, یہ مجھے نہیں آتا, زندگی نام ہی ہے کام کام کام, وہی بات جو قائد اعظم کہہ کے گئے تھے, وہی بات جو آیت اللہ مرشد نجوی نے کہا تھا کہ 40 سال تک میں نے کوئی چھٹی کے مفہوم سے میں نہ آشنا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کا روٹین کیا تھا, 4:30 بجے میں روزانہ اٹھ جاتا ہوں, اس کے بعد کیا کرتا ہوں, میڈیٹیشن 20 منٹ تک میں غور و فکر تفکر کرتا ہوں, میں اس کے بعد میں ایکسرسائز کرتا ہوں, اس کے بعد میں آفس جاتا ہوں اور 10 بجے تک کام کرتے تھے مسلسل. وہاں آفس میں نے بالکل ایک رنگ رنگ انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے, وہاں پہ یوگا بھی ہوتا ہے, وہاں پہ کھانے بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ اسپورٹس بھی ہوتا ہے, اور میری امپلائی کو یہ حق حاصل ہے چاہے وہ جتنے دن کی چھٹی کرے, اپلیکیشن بھی نہ دے, میں ایک مہینے کی چھٹی پہ جا رہا ہوں, جاؤ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر لوگ تو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, نہیں آ جاتے ہیں فوراً کہ نہیں ہمیں مزہ نہیں آ رہا, ہمیں کام میں مزہ آ رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارا نوجوان جب یہ امریکن ایپ کمپنی بلا 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 کی باتیں سنتے ہیں تو فوراً امپریس ہو جاتا ہے, واہ کیا بات ہے بھائی, یہ ہوتا ہے لائف اسٹائل, یہ آدمی کو صبح اٹھنا چاہیے, میڈیٹیشن کرنی چاہیے اور پھر جو ہے دن رات. تو بھائی یہ آیت اللہ مرشد نجوی کیا کرتے تھے, سید محدث نوری کیا کرتے تھے, شیخ عباس قمی کیا کرتے تھے, شیخ مرتضی انصاری کیا کرتے تھے, پڑھے ہم ان کے حالات. شیخ محدث نوری جا کے فجر کی اذان سے پہلے چراغ جلایا کرتے تھے, ارلی برڈ جسے کہتے ہیں, پہلا آدمی جو جا کے کھولے اور خدام کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جھاڑو لگائے اور چراغ جلائے. تو 4:30 بجے بھائی وہ بھی اٹھتے تھے, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ فجر میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کرو, نماز شب پڑھا کرو. نہیں نماز شب, ارے یہ امیریکنز کہہ رہے ہیں میڈیٹیشن کرو, کیا ہوتی میڈیٹیشن, یوں کر کے بیٹھے ہیں ہم 10 منٹ تک تفکر کریں. بھائی یہ کیا, آپ آنکھیں کھولیں دیکھیں آپ کی دنیا کہاں ہے, آپ کے سامنے مسلح بچھا ہوا ہے اور نور افشانیاں ہو رہی ہیں شہر کی, آپ اس کو دیکھیں. تو یہ نماز شب آپ کو یہ سکھا تو رہی ہے, آپ میڈیٹیشن کے چکر میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ گوگل کمپنی میں بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے, کھانا پینا گپ شپ اور گھومنا پھرنا اور اسپورٹس کی فیسلٹیز یہ وہ. ہماری ابھی ایک آفس کھلا تھا جو ابھی اس پہ بین لگا, پھر دوبارہ ابھی جو ہے وہ کھلنے جا رہا ہے. بہرحال تو ہمارے یہاں سے نہیں ہوتا کیا, اب آپ کو بتایا جائے کہ پہلے زمانے میں قوم اور نجف میں کیا انداز فکر ہوتا تھا پڑھائی کا. اچھا نجف میں تبھی بھی ہے, ابھی ہماری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, نجف سے آئے تھے وہ, ہم نے خود بھی نوٹ کیا کہ بھائی وہاں کیا انداز ہے. انداز یہ ہے کہ بھائی یہ مشاعرہ آپ کو ہم نے بتایا تھا, ہیوج اماؤنٹ کا مشاعرہ مل رہا ہے, پچھلی مرتبہ منہ سے نکل بھی گیا تھا دوبارہ نکل جاتا, لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا شاید اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ بڑی اٹریکٹیو اماؤنٹ ہے, تو وہ مشاعرہ ملتا ہے. اچھا پھر کیا کرنا ہے, آپ کی مرضی. کیا مطلب مرضی, مرضی ہے اب آپ جس سے بھی پڑھیں جہاں بھی پڑھیں, مدرسہ آپ کی مرضی, جو بھی مدرسہ جوائن کر لیں. اگر مدرسے میں کی ٹائمنگ, مدرسے کی ٹائمنگ سے گھبرا رہے ہیں آپ, کوئی بات نہیں, آپ مدرسے میں نہ پڑھیں پھر کس سے پڑھو, کسی بھی استاد کو ڈھونڈ لیں, اپنے کسی سینئر اسٹوڈنٹ کو بول لیں, پاکستان سے گئے ہوئے کسی ٹیچر سے ڈھونڈ لیں کہ چھٹی لینے میں آسانی ہو. نہیں نہیں بھائی چھٹی لینے میں آسانی نہیں ہو, آپ جب چاہیں چھٹی کریں, بول دیں صرف اپنے استاد کو کہ میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے آپ جائیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں, پھر آپ آ جائیں, آپ کا مشاعرہ اسکالرشپ جی ملتا رہے گا. تو ہم نے کہا یار یہ تو بہت ہی ریڈیکولس بات ہے کہ آپ کی بالکل چھٹی ہے. اچھا اٹینڈنس, کوئی اٹینڈنس نہیں, کوئی اٹینڈنس نہیں. اچھا کتاب امتحان, کوئی امتحان نہیں. میں بتا رہا ہوں آزاد جو پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں, مدرسے میں جو پڑھ رہے ہیں وہ ایک الگ سسٹم ہے, لیکن آزاد میں آپ کو آزادی ہے, آپ کر سکتے ہیں. میں گیا استاد یہ کتاب پڑھنی ہے, کون سی بھی, یہ اصول مظفر. اچھا جو اصول, آپ نے جو ہے وہ موجز پڑھ لی, پوچھے کبھی نہیں وہ آپ سے. ہم جائیں ایڈمیشن لینے یہاں پہ کسی اسکول میں, کلاس 8 میں 7 کلاس کی مارک شیٹ دیں آپ, ہم بھی رزلٹ کو نہیں مانتے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کیسا اسکول تھا, آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا. وہاں پہ معیوب سمجھا جاتا ہے اگر میں کسی کو اپنی کتاب پڑھی. اچھا یہ سوال, اس کا جواب بتاؤ, اس کا مطلب میں نے آپ پہ شک کیا, جب بھی تو میں آپ کو امتحان لے رہا ہوں, جب بھی تو میں آپ کو امتحان لے رہا ہوں. آپ نے کہا مجھے کتاب پڑھنی, بالکل فبیا موسٹ ویلکم, اہلن و سہلن مرحبا, پڑھیں آپ. میں آپ سے پوچھوں گا نہیں کہ آپ نے پچھلی کتاب پڑھی کہ نہیں پڑھی. بھائی آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے, اسی لیے تو یہ کتاب ہے کہ آپ نے پچھلی کتاب پڑھ چکے ہیں. میں سکون سے استاد پڑھائے گا آپ کو, 1 سال لگے, 2 سال لگے, 3 سال لگے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے, 1 گھنٹہ پڑھنا ہے, 2 گھنٹے پڑھنا ہے, جب آپ چاہیں استاد کے پاس ٹائم ہوگا, استاد بیٹھا ہوا, ایک پیسہ استاد نہیں لیتا, آپ کو پتا ہے, ایک پیسہ کوئی استاد پیسے نہیں لیتا. بلکہ ایک صاحب تھے جو قم سے آئے ہوئے تھے, نجف سے نہیں قم سے آئے ہوئے تھے یہاں پہ, ان سے ہم نے کہا تو ناراض ہو گئے کہ میں آپ سے پیسے لوں گا, کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کیسے پیسے لے لوں میں آپ سے. تو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے, جو مشاعرہ مل رہا ہے ان کو دیٹس انف, بہت بہت کافی ہے. تو آپ دیکھیں گوگل اور یہ جو میں کمپنیز بتا رہا ہوں امریکہ میں جو اتنی آزادی دے رہی ہیں, فرینڈلی انوائرمنٹ دے رہے ہیں, تو یہ فرینڈلی انوائرمنٹ اور آسانیاں تو نجف اور قم میں بھی. اچھا اب کہیں جا کے نظام تھوڑا سا سخت بنا ہے, کیوں, ہم جیسے لوگوں کے جو فائدہ اٹھاتے اور جو آتے نہیں ہیں اور بس وہاں پہ جو ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں, کچھ پڑھے ہوئے ہیں, بس مولا کے در پہ پڑے ہیں اور روٹی کھا رہے ہیں اور بس جو ہے مسٹنڈے ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے, بس پڑے ہوئے. پہلے زمانے میں بھی ہوتے تھے لوگ, ابھی بھی ہوتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ وہاں پہ کر ہی رہے, لیکن جو غلط امپریشن چھوڑ کے جا رہے ہیں, بہرحال ان کے لیے کہ پھر ایک سسٹم بنایا جاتا ہے, ایگزام سسٹم, اور پھر اس سے وہ گزرتے ہیں. لیکن ابھی بھی یقین کیجئے لوگ کہتے ہیں کہ مولا کی برکت ہے کہ لوگ چیٹنگ فراڈ نہیں کر پاتے, نجف کی اسپیشلی. ابھی نجف تو ابھی بھی اسی ٹکر پہ تقریباً آدھا بن چکا ہے وہ سسٹمیٹک, لیکن آدھا ابھی بھی آزاد ہے کہ آپ کی مرضی. ایک صاحب سے ملے, 7 سال انہوں نے وہاں پہ گزارے, ہم نے کون کون سے ایگزام دیں, کوئی ایگزام نہیں دیا, ناٹ ایٹ آل. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ تو بڑے مشہور معروف ہیں, آپ زیارت کے قافلے بھی لے کے جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے مجالس بھی, ماشاء اللہ یوٹیوب پہ بھی آئے, ہر جگہ پہ آپ موجود ہیں. نہیں میں نے کوئی ایگزام نہیں دیا, بس میں اپنے استاد سے پڑھتا ہوں, آپ دیکھ لیجیے. تو مسئلہ کیا ہے, خلوص. اگر آدمی خلوص اندر خلوص پیدا ہو جائے تو یہ ایگزام تو بچوں والی چیز ہے. اصولاً تو ایگزام آپ پہ شک ہے, ایک شک کی بنیاد ہے کہ میں آپ پہ شک کر رہا ہوں کہ آپ نے پڑھا یا نہیں. اچھا یہ کتاب پڑھ لی, ٹھیک ہے, اچھا یہ بتاؤ بھائی کیا مطلب, کیا بتاؤ, کیا آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ بچے کہتے ہیں نا کیا مطلب آپ کو یقین. تو یہ اعتماد ہے جو وہاں کے مراجعین نے, وہاں کے علماء نے, خود اس سے پہلے مولا علی نے اپنے اصحاب کو دیا تھا کہ وہ شک نہیں کیا کرتے تھے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, اگر کوئی شک تمہارے دوست کے بارے میں بدگمانی پیدا کرے اور 50 گواہ لے کر آ جائے تو بھی تم اس کی بات بنا مان لو. رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے کسی بات کا عذر بنائے, دے, پیش کرے تو تم اس کو قبول کر لو. تو کسی نے پوچھا کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو, ارے اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو تم خود بنا لو, اس کے کہنے سے پہلے کہہ دو اچھا اچھا طبیعت خراب ہوگی اس لیے نہیں ہے. یہ ہے خلوص, یہ ہے اعتماد جو ہم اپنے بچوں کو نہیں دے رہے. بچے سے پوچھتے ہیں ہوم ورک کیا جی کر لیا, دکھاؤ ذرا. ہمارا انداز ہی سے پولیس مین نہیں ہوتے چالان کرنے کھڑے ہوئے سینٹرل جیل میں, کوئی دکھاؤ ذرا. اگر نہ کیا ہوا ہو تو آج تمہاری خیر نہیں ہے, تمہارے ابا کو میں جو ہوں وہ ڈنڈا ہاتھ میں دوں گی اور سب بچوں کو کھڑا کروں گی تمہارا تماشا. یہ انداز ہے ہمارا. گھر سینٹرل جیل بنا ہوا ہے, بچے جو ہے وہ مجرم بنے ہوئے ایک لائن سے کھڑے ہوئے ہیں, ابا آتے ہیں سر قلم کرنے کے لیے رات کو. مطلب یہ جب ماحول بنے گا تو بچوں میں اعتماد نہیں پیدا ہوگا, جب اعتماد نہیں پیدا ہوگا تو پھر دیکھیں نا, تمام تر سسٹمز ہونے کے باوجود آپ اسی کرپشن سے گزر رہے ہیں. بہرحال تو یہ دیکھیں وہ ہے حجرے ہیں, اس کا میپ ہے. یہ اسی کتاب فارسی کی جو کتاب ہے تصور مصور ہائے قم. دیکھیں آپ یہ اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو ہم نے آپ کو جو روٹ آف انٹری دی تھی وہ کہاں کی دی تھی, باب کبیر, جو مشرق کی سمت ہے یہ والا ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ باب ہے کہ جس میں آپ ایوان الذہب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور مولا کی پائنتی کے سامنے سے آپ داخل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ یہاں سے داخل ہوئے, آپ لیفٹ میں مڑ جائیں, لیفٹ میں مڑ کے آپ تھوڑا سا آگے جائیں. اصولاً تو یہ حجرے کہاں سے شروع ہوتے ہیں, اگزیکٹلی یہاں سے. دیکھیں رواق ابو طالب آپ نے پڑھا ہوگا, مطلب باب کبیر سے بالکل آپ ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں فرض کر لیں, یا ڈرون, آج کل تو ڈرون آ گیا, یہ اوپر سے آپ جا رہے ہیں ڈائریکٹ, آپ پہنچ گئے رواق پہ, ٹھیک ہے. یہاں ہے حجرہ نمبر ایک, دو, تین, پھر چار, یہ تمام چیزیں یہ ہوتے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد سوری یہ ہے باب کبیر, سوری یہ ہے باب کبیر. اس پہ آپ فرض کر لیں ایریل ویو میں ہیلی کاپٹر میں آپ آئے, یہ جو ہے یہاں پہ رواق ابو طالب, اور یہ نمبر ون حجرہ جہاں پہ حجرہ امام زمانہ تھا, یہ دوسرا, پھر تیسرا. چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, دسواں, گیارہواں. میں نے آپ کو بتایا تھا 54 ہیں, اگر ان 54 میں جو موجود علماء ہیں 500 کی لسٹ دی ہوئی ہے, میں نے آپ کو بتایا islamiclaws.com پہ آپ جا کے پوری لسٹ آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. صرف لسٹ دیکھ لیں, فی الحال اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں, تمام 500 کو بتانا یہاں بڑا مشکل ہے. تو اس میں بھی شارٹ لسٹنگ کر کے 12 ہم بس آپ کے لیے منتخب کر کے لائیں, اس میں پتہ نہیں کتنے ہو پاتے ہیں. بہرحال اب آپ یہ جو ہے حجرے سے شروع ہوئے اور یہاں پر پہنچے, یہاں پر کیا ہے, کون سا باب ہے, باب قبلہ, ٹھیک ہے. باب کبیر یہ رہا, ہم نے آپ کو بتایا تھا مشرق قسم الٹے ہاتھ پہ, اور آگے جا کے یہ باب قبلہ ہے, ٹھیک ہے. باب قبلہ سے جب اندر آتے ہیں آپ, یا باب قبلہ پہ فرض کر لیں آپ کھڑے ہو جائیں, اپنا چہرہ مولا کی زری کی طرف کرتے ہوئے, تو الٹے ہاتھ پہ یہ ہے 11 نمبر, ٹھیک ہے. یہ ہے شیخ مرزا انصاری کا جو ہے آخری کونا, آخری آرام گاہ, یہاں سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تمام حجروں کو نہیں دیکھ سکتے, وقت کی کمی ہے. تو چیدہ چیدہ علماء اور ان کے حالات, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو لوکیشن بس سمجھ میں آ جانی چاہیے. دیکھیں یہ لوکیشن آپ جو ہے بہت اچھی طرح حفظ کر لیں, انشاءاللہ جب مولا کے حرم جائیں گے تو سیدھے ہاتھ پہ, الٹے ہاتھ پہ, آگے پیچھے, جو بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ جب آپ دیکھتے چلے جائیں گے اور ذہن میں وہ تصویریں آتی چلی جائیں گی ان شخصیات کی, ان شخصیات سے وابستہ واقعات کی, کہ ان کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, تو خود بخود ایک طہارت, ایک پاکیزگی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. آپ جاتے ہیں حج کرنے, مقام ابراہیم ایک دم سے سامنے آ جاتا ہے, فوراً ابراہیم علیہ السلام ذہن میں آ جاتے ہیں. آپ جاتے ہیں صحیح کرنے, تو صفا مروہ کے درمیان تو بی بی حجرہ بی بی حاجرہ اور جناب اسماعیل فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک, تو 11 نمبر پہ شیخ مرزا انصاری پہلے عالم دین 11 نمبر حجرے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پہلے حجرے میں ہے, نہیں, یہ 11ویں حجرے میں ہے جو کہ باب قبلہ کے الٹے ہاتھ پہ واقع, بالکل آپ جیسے انٹر ہوں گے باب قبلہ کے الٹے ہاتھ پہ. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر آپ اس کو پکچر وائز لیں, وہ تو ایک ڈائگرام تھی, یہ ہے انٹری آف باب کبیر, سامنے آپ کا ایوان الذہب, یہ ہے پائنتی کا داخل ہونے کا رستہ. ٹھیک ہے, یہاں نہ جائیں آپ, یہاں آ جائیں الٹے ہاتھ پہ اور پھر آگے چلے جائیں, یہ نظر آ رہا ہے آپ کو باب, یہ باب قبلہ ہے, اس باب قبلہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جائیں آپ الٹے ہاتھ پہ شیخ مرزا انصاری, یہ شیخ مرزا انصاری, اور سیدھے ہاتھ پہ یہاں پہ جب آئیں گے تو یہاں پر آپ کو دوسرے علماء, ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, یہ باب قبلہ کے الٹے ہاتھ پہ 11 نمبر پہ شیخ مرزا انصاری. تھوڑے تھوڑے حالات واقعات ان لوگوں کے تاکہ آپ کے ایمانی حرارت میں اضافہ ہو, عبرت ملے, اور ان کو ہم اپنا رول ماڈل بنا کے, ان کو اپنی مثال بنا کے ان کے نقش قدم پہ چلیں. ان کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ ان کی والدہ کے خواب میں جو ہے وہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آئے اور آپ کے ہاتھ میں تالائی قرآن, سونے کا قرآن جو ہے وہ دے کے چلے گئے. تو آپ کے والدین جو ہیں وہ سمجھ گئے کہ ہمارے گھر میں کسی بہت ہی محترم شخصیت کی آمد ہونے والی ہے, ہمارے گھر جو اولاد ہونے والی ہے وہ بہت ہی نام روشن کرے گی. یہ جو ہے وہ علاقہ, وہ شہر ہے دز فول کے نام سے, ایران میں ہے, اور یہاں اس شہر کی خوبی یہ ہے کہ اس شہر میں عربی اور فارسی دونوں زبانوں کے بولنے والے پائے جاتے ہیں. یعنی جیسے ملتان کے بارے میں غالباً کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ سرائکی ہے, دیٹ از دا کمبینیشن آف پنجابی اور پشتو, تو یہاں پہ جو بولی بولی جاتی ہے اس میں عربی کے الفاظ بھی ہیں, فارسی کے الفاظ بھی ہیں. تو یہ ان کو ایڈوانٹیج رہا کہ انہوں نے شروع سے جو ہے فارسی پہ بھی ملکہ حاصل رہا ان کو اور عربی پہ بھی. کہتے ہیں دز فول, اچھا کہتے ہیں کہ جب یہ جانے لگے ایران سفر پہ, علمی سفر پہ, تو ان کے والدہ نے روکا اور بہت روئی دھوئی, لیکن بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ چلے بھائی ہم استخارہ کر لیتے. تو استخارہ جب کیا تو جو آیت اتری تھی وہ تھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ اور جب تم خوف محسوس کرو تو اس بچے کو دریا کے سپرد کر دو, انشاءاللہ یہ بچہ تمہیں واپس اللہ پلٹائے گا اور یہ بچہ مرسلین یعنی رسولوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ سمجھ گئے کہ ہمارا جو بچہ جو جا رہا ہے وہ صحیح مقصد کے لیے جا رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ تقریباً انہوں نے 22 سال ایران میں گزارے تھے, 22 سال. اچھا یہ گئے تھے زیارت کے لیے, لیکن جب زیارت کے لیے گئے تو لوگوں نے پکڑ لیا ان کو, انہیں ہم نہیں جانے دیں گے, آپ رشتے دار پکڑ لیتے ہیں نا کسی اہم شخصیت, اچھی پیاری شخصیت کو, نہیں ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے, پکڑ لیا ان کو, ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. کیوں؟ آپ میں ہمیں جوہر نظر آ رہے ہیں علم کے, ہمیں آپ سے استفادہ کرنا ہے. حالانکہ نجف کبھی نہیں آئے تھے, وہ ایران میں رہ کر انہوں نے علم حاصل کیا تھا شیخ مرزا انصاری نے. تو ایران میں انہوں نے لوگوں نے روک لیا اور انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کی خواہش کے آگے اپنا گھٹنے ٹیک لیے اپنے. تو پھر وہاں انہوں نے پڑھا اور لوگوں سے استفادہ کیا, علماء سے استفادہ کیا, بڑی علم دین کی خدمت انجام دی. جو پہلا ان کا کارنامہ ہے اس زمانے میں اخباری فرقہ تھا, کہاں؟ عراق میں, نجف میں اسپیشلی. اخباری فرقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں, تقلید کو نہیں مانتے, یعنی عقل اور اجماع, چار ہمارے ستون ہیں, قرآن, سنت, عقل اور اجماع. عقل اجماع کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں بس قرآن سنت میں جو ہے وہ ہے اور ہمیں جو ہے تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم خود پڑھ کے حدیث اور قرآن فیصلہ کر لیں گے. اہل سنت میں اس فرقے کو اہل حدیث کہا جاتا ہے اور شیعوں میں اس فرقے کو اخباری کہا جاتا ہے, جو تقلید پہ یقین نہیں رکھتے, بس وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے جب بھی وہ کوئی کتاب پڑھیں گے تو کتاب کے مصنف کی تو بات مانیں گے نا, تو وہ تقلید ہی تو ہوئی. ملٹیپل یا ڈائیورسیفائڈ, اسکیٹرڈ, منتشر تقلید سے بہتر ہے آدمی ایک آدمی کی تقلید کر لے, بس ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو اخباری فرقے کی انہوں نے رد کی. ان کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ مفروضی مسائل, ہائپوتھیٹیکل مسائل پیش کرتے تھے, بھئی ایک شخص ہے جو ہے وہ گھر آتا ہے, اس نے آفس میں جو ہے وہ وضو کیا تھا, گھر آ کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا, وہ سوچ رہا ہے کیا کرے, وضو کرے نہ کرے. ایک ہائپوتھیٹیکل آپ نے بنایا نا, حقیقی مسئلہ تو نہیں ہے, آپ نے ایسے بنا دیا. تو وہ ہائپوتھیٹیکل بہت سارے مسائل بناتے تھے اور لوگوں کے سامنے رکھتے تھے اور پھر لوگ اس کو حل کیا کرتے تھے. اچھا ارسطو کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے, وہ آتا تھا بیٹھتا تھا, کلاس ولاس نہیں لیتا تھا, نہ کوئی کتاب دیتا تھا, بتا کے آگے ایسی بیٹھ جایا کرتا تھا اور بیٹھ کے کہتا تھا کہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, اس کا کیا, کس کا کیا جواب ہوگا, بتاؤ تم لوگ بتاؤ, تم بتاؤ, تم بتاؤ, تم بتاؤ. وہ اس چکر میں اور لوگ کہتے تھے یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں, پڑھا وڑا نہیں ہے, درس کی تیاری نہیں کی ہے. لمز میں بھی ایک استاد کو نکالا گیا ہے ابھی اسی اسٹائل کی بنیاد پر کہ آپ کیا ارسطو بننے جائیں, خود بھاؤ, خود بھائی جائے غالباً ان کا نام ہے. تو وہ وہاں بیٹھے, وہ بھی اس طرح انہوں نے اسٹائل شروع کر دیا, انہوں نے بھی جو ہے وہ ٹاپک واپک نہیں بتایا, نہ وہ سلیبس کچھ نہیں, بس اس طرح آگے بیٹھ کے انہوں نے پڑھانا شروع کیا. خیر پڑھا تو رہے تھے لیکن لوگوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے. بہرحال ارسطو کا یہ انداز تھا اور یہ شیخ مرزا انصاری کا بھی اسٹائل تھا کہ آگے بھائی سوال دے دیا, بھائی بتاؤ اس کا جواب. لوگ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی فلاں اصول قوانین کے تحت, فلاں اصول کے تحت یہ ہوگا یہ ہوگا. پھر آخر میں وہ تمام کی باتیں سن کے تم نے صحیح کہا, تم نے تقریباً صحیح کہا, تم نے تھوڑا سا صحیح کہا, دیکھو اس کا جواب یہ ہے, قرآن میں یہ لکھا ہے اور سننا, وہ پورا اور بہت ہی انٹرسٹنگ وے میں. اور کہتے ہیں کہ توضیح, آپ میں سے اگر کوئی توضیح پڑھاتا ہے یا کوئی مسائل پڑھاتا ہے, اس کا طریقہ یہی ہے, کبھی بھی ٹرمینالوجی کو انٹروڈیوس نہ کروائیں. کبھی بھی ٹرمینالوجی کو, مثلاً آپ نے کہا کہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ اس کا جو ہے فتویٰ جو ہے عمل کرنا پڑے گا آپ کو, اور اگر آپ کو فلالہ مل جاتا ہے تو آپ اس کے فتوے پہ عمل کر لیں. سمجھ میں آگے, ہاں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, اس کو احتیاط واجب کہتے ہیں. اب آپ نے پہلے ہی بتا دیا احتیاط واجب کسے کہتے ہیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ تو مفروضی مسائل اور ان کا حل اس طرح وہ لے کے جو ہے وہ اپنے درس کو چلتے تھے. رسائل مقاصب بہت کتابیں لکھی, رسائل مقاصب دو کتابیں ہیں جو کہ حوض علم میں پڑھائی جاتی ہیں. حوض علم میں تقریباً 15-20 کتابیں تو پڑھائی جاتی ہوں گی, ٹھیک ہے, جن کو پڑھ کے آپ درس خارج میں جاتے ہیں. 13ویں سال 14ویں سال رسائل مقاصد پڑھائی جاتی ہے, 15ویں سال کفایہ پڑھائی جاتی ہے. کفایہ پڑھنے کے بعد کافی, کافی کا مطلب ہے درس خارج میں جانے کے لیے کافی, اب آپ ریسرچ کریں, ٹھیک ہے, اب آپ پڑھیں. ابھی تک تو آپ مقدمات پڑھ رہے تھے. تو کسی عالم کی کتاب درس حوزے کے سلیبس میں ہونا بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے. تو ان کی دو کتابیں حوزے کی زینت بن چکی ہیں, شیخ مرزا کی رسائل اور مقاصد. اس طرح شیخ طوسی کی بھی دو کتابیں کتب عربہ میں شامل ہیں, چار کتابیں, دو کتابیں شیخ طوسی کی, ٹھیک, رسائل اور مقاصد. اچھا یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے اور یہ واقعہ ہمارے خیال میں خود علماء, اساتذہ اور مدارس میں پڑھنے والے لوگوں کے لیے ہے. ایک دفعہ سید حسین کوہ قمری, بہت بڑے عالم دین تھے, علم اصول و فقہ کے, ایک مسجد میں درس دیا کرتے تھے نجف کی. ان کو جانا تھا گھر, آدھا گھنٹہ باقی تھا درس میں, تو مسجد سے گزرتے ہوئے جس مسجد میں وہ درس دیتے تھے انہوں نے کہا آدھا گھنٹہ باقی ہے, میں گھر جا کے کیا کروں گا, میں آرام کر سکتا ہوں ٹھیک سے, نہ کچھ پڑھ سکتا ہوں, چلو میں مسجد میں ہی بیٹھ جاتا ہوں, سستی ہو گئی میں سو گیا تو کیا ہوگا. مسجد میں آ کے بیٹھ گئے, اب ان کے اسٹوڈنٹ تو آئے نہیں تھے سید حسین کو قمری کے, اپنے اسٹوڈنٹس کا ویٹ کرنے لگے. اچھا ہمارے اتنا تو تھے نہیں کہ وہ پیر پھیلا کے سو جائیں, ٹیک لگا کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں. انہوں نے دیکھا کہ کونے میں درس ہو رہا ہے جس طرح ان کا درس ہوتا تھا. آج بھی آپ چلے جائیں مدارس مجالس میں, وہاں پہ حرم میں مختلف ایک ہی ہال میں بہت سارے گھیرے بنے ہوئے ہوتے ہیں دائرے. انہوں نے دیکھا کہ درس ہو رہا ہے, ایک بہت ہی خستہ حال کپڑوں میں ایک شخص جو ہے وہ درس دے رہا ہے کونے میں بیٹھا ہوا, اور چند اس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کس طرح پڑھا رہا ہے, اگر کچھ ہوا تو میں گائیڈ کر دوں گا, کہ کیونکہ وہ نیا آدمی تھا, نیا شخص لگ رہا تھا, وہ نیا استاد لگ رہا تھا. تو ایک کوہ قمری صاحب جو ہیں جو ان کے وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے, جب بیٹھے تو وہ دنگ رہ گئے کہ کیا انداز ہے, کیا دلائل ہیں, کیا طریقہ کار ہے بتانے والے کا, استاد کا بہت دلچسپی سے سنتے رہے. دوسرے دن پھر دوبارہ آدھے گھنٹے پہلے پہنچے اور درس میں جا کے بیٹھ گئے. تیسرے دن پھر جا کے بیٹھ گئے. تیسرے دن اپنے اسٹوڈنٹس کو بلایا, ادھر آؤ, کل سے ہم سب اس درس میں بیٹھیں گے, کیونکہ ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے تو بہتر یہ کہ میں تو استفادہ کروں گا ہی, تو میرے ساتھ تم لوگ بھی کر لو, تم لوگ کیوں ٹائم ضائع کرو, میں اب تم لوگوں کو درس دوں گا, میں ان سے علم حاصل. وہ کون تھے صاحب خستہ حالت میں بیٹھے ہوئے؟ شیخ مرتضیٰ انصاری. تو ہمیں جیسے کہتے ہیں نا کہ جب آدمی تھوڑا سا علم حاصل کرتا ہے تکبر آ جاتا ہے, زیادہ علم حاصل کرتا ہے تو انکساری آ جاتی ہے, اور بہت زیادہ علم حاصل کرتا ہے تو کہتا ہے میں جاہل ہوں, میں جاہل ہوں. تو یہ عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے اپنے طور پہ, جب ایک نئے عالم کو, نئے استاد کو دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ یہ نیو کمر ہے, نہیں, تین دن اس کو دیکھا اور کہا کہ نہیں اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے, مجھے خود علم حاصل کرنا چاہیے. اچھا آپ کہیں گے بڑے بزی آدمی تھے, ان کو نمازیں پڑھنے کا ٹائم کیسے ملتا ہوگا؟ ہمیں نہیں ملتا نا نمازیں پڑھنے کا ٹائم, کبھی جو ہے وہ آخر وقت میں کبھی دو گھنٹے کے بعد, دعائے کمیل, تعقیبات, زیارت, یہ وہ, یہ ہوتی رہے گی. ہم اس سے بھی بڑا کام کر رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. امی یہ تو بہت چھوٹا کام ہے جو آپ دعائیں لے کے اذکار لے کے بیٹھ جاتی ہیں, یہ تو امی ابو اور دادا دادی نانا نانی کے کام ہے. اب آپ دیکھیے شیخ مرتضیٰ انصاری کتنے مصروف تھے اپنے زمانے کے, مرجع تھے, کیا کرتے تھے, روزانہ نوافل پڑھتے تھے, ساری نوافل. اتنے عرصے سے ہم نے نہیں پڑھی, یہ بہت تعداد بھی نہیں یاد ہوتی, یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ پہلے پڑھنی ہے بعد میں پڑھنی ہے, دو دو کر کے پڑھنی ہے, چاروں ایک ساتھ پڑھنی ہے. تعقیبات پوری پوری پڑھا کرتے تھے. اچھا ہماری طرح نہیں چھاٹ چھاٹ کی جو مختصر ترین تعقیب ہو وہ آپ نے پڑھ لی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, جنت مانگنے گئے تو پوری ہزار گز کا پلاٹ چاہیے. یومیہ دعائیں جو بھی ہوتی ہیں صبح کی شام کی وہ پڑھا کرتے تھے. ایک پارہ قرآن, کوئی مر جائے اس کی برسی آ جائے تو آپ نے ایک پارہ پڑھ لیا, بہت بڑی بات ہے. ایک جگہ کا بھی قرآن خوانی ہوگی, ایسا کرو کہ تم لوگ سب گھر سے پڑھ کے آنا, آتے ہیں تو ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کب سے پارہ ختم ہوگا, ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, راجاؤ ایک صفحہ تم پڑھو ایک صفحہ میں پڑھوں, جو اندازی غلط ہیں وہ کچھ پڑھ رہا ہے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں, مفہوم الگ ہے آپ دونوں کا. ایک بارہ قرآن, ایک نماز جعفر, روزانہ کی بات کر رہا ہوں میں, کبھی کبھی نہیں, روزانہ نماز جعفر تیار, جس کے بارے میں کہا گیا ہے کم از کم ہم جیسے کاہلوں کو دیکھ کر کم از کم دنیا زندگی میں تو ایک مرتبہ پڑھ لو, ٹھیک ہے. اور وہ شیخ مرتضیٰ انصاری جو ہیں وہ پوری جو ہے وہ روزانہ پڑھا کرتے تھے. زیارت جامعہ, زیارت عاشورہ, اور زیارت جامعہ عاشورہ کے بارے میں تھے کہ پوری پوری جو ہزار لعنتیں اور ہزار وہ ہیں وہ تولا تبرہ کے ساتھ. اور یہی نہیں, اور علماء کا بھی یہ تھا, یہ اتفاق میں ہمارے سامنے آ گیا تو آپ نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. کہتے ہیں یہ جب مرجع بنے, اچھا ان کو احساس تو تھا کہ آئی وڈ بی دا نیکسٹ, لیکن آپ دیکھیں ان کی انکساری, کہ جب یہ سید حسن نجفی ان کے استاد تھے اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو ہیں بنیں گے, تو انہوں نے کہا کہ کل تمام لوگ حاضر ہو جائیں, میرے تمام شاگرد. رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ کل میں عالم اس شخص کو دوں گا جو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. کون نہیں آیا؟ سب آ گئے. کون نہیں آیا؟ جس کو دینا تھا وہی نہیں آیا, جس کو دینا تھا وہی نہیں آیا. تو کہا نہیں نہیں بلاؤ, فائدہ کیا یہ سب فنکشن, یہ تقریب کرنے کا, بتانے کا. تو انہوں نے بلایا سب کو. کون نہیں آیا؟ سب آ گئے. کون نہیں آیا؟ شیخ مرتضیٰ انصاری نہیں آئے. گئے انہوں نے, کون نہیں آیا؟ بہت زیادہ کون نہیں آئے گا, ان کو معلوم تھا کہ وہ کہاں ہیں, شیخ مرتضیٰ کہاں ہیں, کہ وہ تو حرم میں کیا کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اذکار کر رہے ہیں. بولو بلا کے لاؤ. پکڑ کے لے گئے بھی آپ کو استاد. نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا, مجھے ذرا کام ہے. وہ نہیں نہیں استاد نے بلایا آپ کو. استاد نے بلایا تو استاد نے کہا کہ میرے بعد یہ تم لوگوں کا مرضی ہے, باقی واضح طور پہ ان کا اعلان کیا. اچھا سنیں آپ, استاد نے کہہ دیا, اسٹیمپ لگا دی, سرٹیفائڈ ہو گئے آپ, دیٹس اٹ فرام دا بگننگ. نیکسٹ ڈے آپ کو مرضی سنبھال لینی چاہیے. نعوذ باللہ, ایک عالم دین تھے, ان کا میں تذکرہ بھی بتاؤں گا کہ جب ان کے سابق مرجع کا انتقال ہوا تو ان کے دل میں ہلکی سی خوشی پیدا ہوئی, وہ فوراً گئے مولا کے حرم. کہ یہ خوشی کیوں پیدا ہوئی؟ تو ان کے دل میں یہ آیا کہ اب ان کے بعد میں مرجع بنوں گا. کہ لیں گے وہ غائب ہو گئے, روپوش ہو گئے, نظر ہی نہیں آیا اس کے بعد کہ یہ خواہش پیدا کیسے ہوئی میرے دل میں کہ اب ان کے بعد مجھے ہی تو بننا ہے. ذریلا مسکراہٹ, بعض اوقات امی ابو کسی کے مر جائیں گے اب جائیداد جی مستغفر اللہ, دادا دادا نانی بھر بھر. تو اچھا سرٹیفائڈ ہو چکے تھے, لیکن کیا کیا انہوں نے؟ خط لکھا. کس کو خط لکھا؟ ان کو لکھا, علامہ سید العلماء مازندرانی. یہ ان کے کلاس فیلو تھے, ہم اثر تھے, اور 19-20 کا فرق رہتا تھا, کمپٹیشن ہوتا ہے, استاد بھی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ دونوں میں اچھا کون ہے. تو فارغ التحصیل ہونے کے بعد یہ چلے گئے ایران. کون؟ مازندرانی. اور یہی نجف میں رہ گئے. خط لکھا مازندرانی کو کہ آپ مجھ سے بہتر تھے, آپ واپس آ جائیں, استاد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, آپ سنبھال لیں. کچھ نہیں بتایا کہ انہوں نے مجھ کو کہا ہے آپ سنبھال لیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے جب سے تحصیل علم چھوڑا ہے, فارغ ہوا ہوں, میں لوگوں کی خدمت میں لگ گیا ہوں, یہاں پیش امام ہوں, لوگوں کے مسائل حل کرتا ہوں, درس و تدریس نہیں کرتا, لیکن تم اب تک درس و تدریس سے وابستہ ہو, چنانچہ یہ ذمہ داری تم ہی سنبھالو. تو یہ کہتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ آئمہ معصومین کے بعد شیخ مرزا انصاری کو سب سے زیادہ علم تھا. آئمہ معصومین کے بعد کوئی غیر معصوم اگر گزرا ہے جس کے بعد سب سے زیادہ علم تھا وہ شیخ مرزا, تین افراد کے بارے میں جس میں یہ بھی شامل ہے. اچھا اس کے باوجود دوسرے دن ایک صاحب نے ان کو دیکھا کہ مولا کے حرم میں فجر سے پہلے کوئی لپٹا ہوا رو رہا ہے ایسے جیسے کسی ماں کا نوجوان بیٹا مر گیا. قریب گئے تو سنا کیا کہہ رہے تھے, کون صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ مولا میرے ذمے جو ہے مرجیت کی ذمہ داری آ گئی ہے, آپ میری رہنمائی کریں, اگر آپ نے میری رہنمائی نہیں کی تو میں مرجیت کی ذمہ داری نہیں سنبھالوں گا. یہی شیخ مرزا انصاری جن کو مرجیت کی, آپ اندازہ لگا لیں 4 کروڑ لوگوں کا خمس ان کے پاس آتا تھا, 4 کروڑ لوگوں کا. اس زمانے میں صاحب استطاعت ہوتے بھی نہیں تھے, 4 کروڑ لوگوں کا. ڈیفینیٹلی ہی واز دا ریچسٹ پرسن ایٹ دیٹ ٹائم. ریچسٹ پرسن ہوں گے کہ نہیں, آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے. جب انتقال ہوا تو تدفین کے پیسے ہی نہیں تھے, لاش پڑی ہوئی ہے, میت پڑی ہوئی ہے, جنازہ پڑا ہوا ہے, پیسے ہی نہیں ہیں دفنانے کے لیے. گھر والوں کو کہہ لیں کیوں نہیں دفنانے, کہہ لیں پیسے ہی نہیں ہمارے پاس کفن کے دفن کے. تو ایک صاحب ایسے آدمی آگے بڑھا اور کفن دفن کے پیسے دیں. یہ حال تھا. دیکھیں پریکٹیکل اسلام اگر ساتھ ہو تو پھر آدمی اس جو ہے وہ درجے پہ پہنچتا ہے. درود پڑھتے محمد والے. شیخ محمد حسین نوری 1254 ان کا ولادت, 11 نمبر حجرے سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے, یعنی آپ باب قبلہ کی الٹے ہاتھ پہ تو آپ نے دیکھ لیا شیخ مرزا انصاری, اب آپ سیدھے ہاتھ پہ یہاں پہ یہ جو جگہ ہے یہ ہے غالباً, یہ چھپ گیا ہے. یہ 1254 ٹھیک ہے, باب قبلہ کے دائیں جانب. کہتے ہیں کہ جب یہ 10 سال کی عمر میں بیمار پڑے تو یہ اور ان کے ماں باپ اور عزیز و اقربا تمام کے تمام مایوس ہو چکے تھے, اب یہ نہیں بچیں گے. تو کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں جب میں بیمار پڑا اور غش کھایا اور میں نے خواب میں دیکھا تو رسول اور ائمہ تمام کے تمام آئے ہیں. اللہم صلی علی محمد. امام زمانے نے مجھے جام پیش کیا اور کہا اس کو پیو, اور یہ کہا کہ تم اس بیماری میں نہیں مرو گے اور طویل عمر پاؤ گے. اور پھر کہیں گے کہ 60 سال سے زیادہ کی ان کی عمر پائی اور انہوں نے کیا کیا کارنامے کارہائے انجام دیے آپ دیکھیے. ایک کتاب جو ان کا کارنامہ مستدرک الوسائل سمجھی جاتی ہے, 1,23,000 حدیثیں اس میں موجود ہیں. چیپٹر وائز وسائل شیعہ کی طرز پہ لکھی ہوئی کتاب, لیکن چیپٹر وائز ہے. آخری جو چیپٹر ہے انہوں نے جو ہے وہ خاتمہ مستدرک المسائل اس کا نام لکھا ہے, باقاعدہ الگ سے کتاب بھی دستیاب ہے. انہوں نے طریقہ لکھا ہے حدیثوں کو پڑھنے کا, کھنگالنے کا, جانچنے کا اور ان سے استنباط کرنے کا. ایک کتاب ہے نجم الثاقب امام زمانہ کے حالات پر, ایک کتاب ہے لولو والمرجان, اس کو آپ اردو میں پڑھ لیے گا آداب اہل ممبر. ہمارے ہندوستان کے ایک عالم تھے, وہ گئے تھے نجف اور ان سے کہا کہ بھائی ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے, مطلب یہ جو ابھی ہو رہا ہے وہ بہت پہلے سے ہو رہا تھا, کہ یہ ہو رہا ہے, یہ خرافات, یہ چیزیں ہیں, آپ کچھ کریں. اور وہاں کے جو ہے وہ کچھ خطبہ اور ذاکرین جو ہیں وہ انصاف نہیں کر رہے ممبر سے. تو انہوں نے تمام اپنی مصروفیات ترک کی اور کتاب لکھی لولو والمرجان فی افادت الذاکرین, اس طرح کر کے پورا ایک لمبا اس کا نام ہے, لیکن بہرحال آداب اہل ممبر کے نام سے مل جائے گی. انہوں نے بہت اچھی, جو لوگ ذاکرین کی فہرست میں ہیں, ذاکرات بننا چاہتے ہیں اور اہل ممبر ہیں, استاد ہیں, ان سب کے لیے یہ کتاب بہت ضروری ہے. اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح کی احتیاطیں برتنی چاہیے اس شعبے میں, اس میدان میں, اس کو ایک بزنس یا کمرشل شعبہ نہیں بنانا چاہیے. تو یہ ان کی کتابیں ہیں. ایک بات جو مستدرک الوسائل کے حوالے سے ہمیں کہنا ہے, آخوند خراسانی, آخوند خراسانی اس شاگرد تھے شیخ مرزا انصاری کے, ٹھیک ہے, اور شیخ مرزا انصاری کی 2 کتابیں حوزے میں پڑھائی جاتی ہیں, رسائل مقاصد. اس کے بعد جو آخری کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ ہے کفایہ, وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ آخوند خراسانی کی, یہ جو سامنے آپ کے بیٹھے. آخری کتاب جس کو پڑھ کر کافی ہوتا ہے, یعنی آپ درس غالب میں جا سکتے ہیں, یہ ہے آخوند خراسانی کی, جو کہ شاگرد شیخ مرزا انصاری کے. تو شیخ مرزا انصاری کا یہ احسان ہے کہ 3 کتابیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہیں سے وابستہ ہیں. آخوند خراسانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ محفل میں درس دے رہے تھے اور اصول فقہ اور فقہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, اور پھر بات چلی کہ ایک محدث کو ایک فقیہ کو احتیاط کرنی چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے احتیاط کرنی چاہیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فقیہ مستدرک الوسائل پڑھے بغیر استنباط کر ہی نہیں سکتا. اتنی بڑی بات کس کی؟ احمد خراسانی کی, کہ اگر ایک محدث ایک فقیہ جو ہے وہ مسائل کو فارمولیٹ کر رہا ہے, اس کو لکھ رہا ہے, تو ضروری ہے جتنی کتابیں پڑھیں بہت اچھی بات ہے, لیکن مستدرک الوسائل ضرور پڑھیں, اتنی جو ہے وہ اہم اور مستند اور بہترین کتاب. اس بڑے ایک بڑا عجیب واقعہ ہم نے پڑھا, اور یہ واقعہ آپ کو وہیں مل جائے گا آداب اہل ممبر میں دیباچے میں, انہوں نے اپنا روٹین ڈسکس کیا ہے. اچھا ان کا بھی روٹین میں نے بتایا کہ یہی تھا کہ وہ فجر سے پہلے چلے جاتے تھے اور چراغ جلانے میں خادموں کی مدد کیا کرتے تھے, اور پھر وہاں پہ پڑھا کرتے تھے, پھر واپس آ کے اپنے گھر میں تمام کام شروع کیا کرتے تھے. ان کے دو شاگرد تھے, ان میں ایک شاگرد تھے شیخ عباس قمی جو ابھی آپ کے سامنے ہیں. تو ایک جملہ میں نے پڑھا اور یقین کریے کہ واقعی ایسا جملہ ہے کہ آدمی کی جو ہے وہ دل سے دہائی نکلے اور آدمی بہت افسوس کا اظہار کرے. ان کی اپنی تو بہت ہی خستہ حالت تھی, لیکن وہ یہ کہتے ہیں شیخ محدث نوری کی کہ میری تمام عمر گزر گئی, مجھے خواہش ہی رہی کہ کاش کوئی شخص آتا اور یہ کہتا کہ مولانا صاحب آپ چھوڑیں, یہ جو دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے میرے پاس سے کچھ پیسے ہیں یہ رکھ لیں آپ, یہ جو حدیثیں لکھ رہے ہیں میری ہیلپ کر رہے ہیں ان کو ہی کچھ کوئی پیسے دے کے چلا جائے. تو خدا را آپ میں سے جو صاحب حیثیت ہیں علماء کرام تبلیغ دین میں اپنا حصہ دینے والے افراد پہ نگاہ رکھیے, بہت ضروری ہے. اگر ایک عالم دین جو ہے وہ معاشیات کے مسائل سے فارغ نہیں ہوگا تو وہ کیسے آگے بڑھے گا. ایک عالم دین جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھا کے ختم کی, انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں سے آپ بڑی مختصر سی سورہ پڑھا رہے ہیں, پہلے تو بڑی آپ اچھی لہن میں اور بڑی بڑی سورہ پڑھا کرتے تھے, کہ آج کل میں ذرا مسائل کا شکار ہوں, معاشی مسائل کا شکار ہوں, اس لیے میں بہت زیادہ توجہ نہیں دے پاتا. تو جب تک یہ شہریہ جو ہمارے مدارس اور حوضے رکھتے ہیں شہریہ, وہ اس لیے شہریہ رکھا جاتا ہے کہ آپ کوئی جاب نہ کریں, آپ فقط پڑھنے پڑھانے سے وابستہ رہیں. تو وہی کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش رہی کہ کاش کوئی آتا میرے لیے, نہیں تو کم از کم ان دو بچوں کے لیے جس میں شیخ عباس قمی بھی شامل تھے, آتا اور ان کے لیے کچھ دے کے چلا جاتا. اب آئیے شیخ عباس قمی اور محدث نوری استاد شاگرد ایک ہی حجرے میں ہیں, 15 نمبر آپ نے ابھی پڑھا, محدث نوری کا حجرہ بھی 15 نمبر ہے اور شیخ عباس قمی جو ان کے شاگرد تھے ان کا زیادہ تر وقت وہاں گزرا ہے ایران میں, لیکن دفن ہی اپنے استاد کے ساتھ ہوئے, شاید ان کی خواہش تھی. 1294 ہجری ان کا سن ہے پیدا ہوئے. شیخ عباس قمی دیکھیں اس کی, ان کا بھی ان کو بھی لوکیٹ کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے, یہی ہم نے کہا ابھی ہم وہیں باب قبلہ ہی کی طرف ہیں, الٹے ہاتھ پہ شیخ مرتضیٰ انصاری اور سیدھے ہاتھ پہ ہم نے محدث نوری اور ان کے شاگرد شیخ عباس قمی کو دیکھ لیا. شیخ عباس قمی اور مفاتیح الجنان کو سپریٹ کرنا ناممکن ہے, جیسے ہی مفاتی کا نام آتا ہے شیخ عباس قمی کا نام آتا ہے, قمی کا نام آتا ہے مفاتی کا, قمی کا لفظ بول دیا جائے تو شیخ عباس قمی ذہن میں آتا ہے, حالانکہ قمی کا مطلب ہے قم کے رہنے والا, قم میں تو ہزاروں اور لاکھوں جو ہے علماء گزرے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اردبیلی کا نام آئے تو مقدس اردبیلی آپ کے ذہن میں آئیں گے, حائری کا نام آئے, نائنی کا نام آئے یا الجزائری کا نام آئے تو بس وہ شہر ان کے نام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. بہرحال نفس المحموم آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی, مصائب کی کتاب ہے. منازل الآخرہ اس کے بارے میں ایک دلچسپ قصہ آپ نے سنا بھی ہوگا, لیکن چلیں تذکرتاً دوبارہ ربط کے کو مد نظر دیکھتے ہوئے ہم سنا دیں کہ اس زمانے میں ایک عالم دین ہوا کرتے تھے شیخ عبد الرزاق, اور وہ جو ہے منازل الآخرہ نامی کتاب سے درس دیا کرتے تھے ظہر میں. اسی مسجد میں شیخ عباس قمی کے والد کربلائی صاحب جایا کرتے تھے اور ان کا درس سنتے تھے, بہت شوق سے سنتے تھے, اور اکثر آگے کہا کرتے تھے کہ بیٹا تم بھی ایسی کتاب لکھ لیتے, یعنی تم کو میں اتنا پڑھتا ہوا لکھتا دیکھتا ہوں صبح سے شام, تم بھی ایسی کتاب لکھ دے اور اسی طرح درس دے دے. باپ کا خون بڑھ جاتا ہے نا اپنے بیٹے کو پیروں پہ کھڑا دیکھ کر, تو اگر بیٹا ممبر پہ بیٹھا ہو کہیں درس دے رہا ہو تو اور بھی خوش ہوتا آدمی, عالم دین ہے. تم بھی اگر اس طرح درس دیتے کتاب لکھتے کوئی تو کیا ہی بات ہوتی. کہتے ہیں کہ پوری عمر گزر گئی میں نے اپنے باپ کو یہ نہیں بتلایا کہ یہ میری کتاب ہے, اپنے بیٹے کو بتایا بعد میں کہ پوری عمر گزر گئی میں نے اپنے باپ کو نہیں بتایا, فقط یہ کہا کہ آپ دعا کریں اللہ میری توفیقات میں اضافہ کرے. پوری عمر گزر گئی, ہم ہوتے بابا ذرا ان سے میرا نام لیے گا آپ کے ہاتھ چومیں گے وہ, अरे अरे आप उनके वालिद हैं, तो बढ़ के मारने में तो हम कम तो नहीं, हम फौरन जो है वो देख लेते हैं कि भाई कहाँ हमारा दर्स चल रहा है, कब अपलोड हुआ, कितने क्लिक्स हुए वगैरह वगैरह। चले अच्छा अब इनका एक तकवे का और वाक़ सुनिए। शेख अब्बास कुमी का मस्जिद गौहर शाही, गौहर शाह बहुत मशहूर मस्जिद है ईरान में, मशहद में, और इसमें एक बहुत वाक़ा भी हुआ था खूनी कि बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया गया था। बड़ी मशहूर मस्जिद थी, किसी तरह लोगों ने हाथ पैर जोड़ के शेख अब्बास कुमी को राज़ी कर लिया कि आप जो है मस्जिद में इमामत करवाएंगे। और एक तो आपको मालूम है इस किस्म के उलमा के नखरे बहुत होते हैं, डिमांड डिमांड नहीं होती, नखरे नखरे का मतलब ये है कि नहीं मेरे दिल में शोहरत तलबी ना आ जाए, नखरे का मतलब इस सेंस में नखरे। बड़ी मुश्किल से तैयार किया और राज़ी हो गए लोग, बड़े खुश। लोगों को पता चला कि फ़लाँ साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, लोग धड़ाधड़ तमाम मस्जिदों को छोड़कर गौहर शाह में आने लगे। 10 दिन के अंदर अंदर इतना बड़ा मजमा हो गया जैसे जामे मस्जिद जुमे का मजमा होता है। जोहर की नमाज पढ़ाई और पढ़ाने के बाद कहे कि मैं जा रहा हूँ। परेशान लोग कि भाई क्या मसला है, कोई काम याद आ गया, कोई मसला नहीं, मैं जा रहा हूँ, ये कह के चले गए। एक साल गायब रहे, एक साल बाद लोगों ने कहीं से ढूंढ के निकाला, किसी चाहने वाले ने पूछा कि अरे भाई कहाँ हैं आप, जोहर की नमाज पढ़ा के क्या मतलब लोग खड़े हुए क्या मिला। ये मैं कह रहा हूँ तो आप जोहर की नमाज पढ़ा के चले गए और अब मिल रहे हैं, अब मसला क्या है। एक साल तक नहीं बताया उन्होंने कि मैंने क्यों नहीं पढ़ाई असर की नमाज। इसने पूछा भाई मैं हाथ पैर जोड़ रहा हूँ आप नहीं आए, लेकिन बता तो देंगे आप क्यों चले गए थे आप। कहेंगे असल में असर की नमाज, वैसे तो मैं देख ही रहा था कि लोगों की तादाद बढ़ रही है, जब जोहर की नमाज मैंने पढ़ानी शुरू की। अच्छा आपने देखा होगा मस्जिद में शायद अगर आपका कभी गुजर हो तो या अल्लाह कहते हैं लोग जब कोई अंदर दाखिल होता है ताकि वो रुकू में ना जाए, और जरा या इन अल्लाह मासाबरीन कहते हैं कि सबर करो, रुकू में ना जाओ, मुझे ज्वाइन करने दो, या रुकू में चले गए तो उठ ना जाओ। तो लोग या अल्लाह कहते हुए दाखिल हो रहे थे और मुझे महसूस हुआ ये बहुत दूर की आवाज़ें हैं, मीलों दूर की आवाज़ें, ये कोई करीबी हुजरे हुजरे में नहीं, बहुत दूर से आ रही आवाज़ें। तो मेरे दिल में एक खुशी पैदा हुई, जब तकब्बुर नहीं पैदा हुआ, खुशी पैदा हुई। ओह इतने इतना बड़ा मजमा, देखिए माशाल्लाह कितने लोग बैठे हैं, इतना बड़ा मजमा, इतने लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। कह रहे बस ये जो खुशी पैदा हुई, तकब्बुर नहीं पैदा हुआ था, उन्होंने जिक्र नहीं किया कि तकब्बुर, कहने मुझे खुशी लज्जत महसूस हुई, इतनी खुशी महसूस हुई। मैंने कहा कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं लोगों की तादाद की वजह से यह नमाज पढ़ा रहा हूँ। यानी अगर अब पढ़ाते तो होता, अब तक तो नहीं पढ़ा रहे थे, सिर्फ खुशी कहने बस मैं इसी खुशी की वजह से। यकीन कीजिए तो क़यामत में उहदे खुलेंगे, क़यामत में बहुत सारे चेहरों से निकाब हटेगी, पता आपको पता चलेगा ये कौन है, आप पूछेंगे मैं लगे नहीं भाई ये तो शेख मुर्तज़ा अंसारी से भी बड़ी चीज़ है, ये अतला बरोजर्दी से भी बड़ी चीज़ है। कहने भाई क्यों बड़ी चीज़ है, आपने वाक़ सुना और बरोजर्दी का, क्या उनके एक दोस्त थे उन्होंने कहा कि भाई आप रिसाला क्यों नहीं लिखते, नहीं मैं एक अहम काम में मसरूफ हूँ। एक महीने बाद मिले भी आप रिसाला क्यों नहीं लिखते, आयतुल्लाह बरोजर्दी के दोस्त, नामी नहीं मालूम क्यों, मारूफ नहीं थे, क्यों नहीं थे, अभी आपको वजह पता चल जाएगी। कहले क्यों नहीं लिखे, मैं बहुत अहम काम में मसरूफ हूँ। फिर एक महीने बाद बहुत अहम काम में मसरूफ हूँ। बरसों गुजर के मसला क्या है, कौन सा अहम काम है मुझे बता दे, मैं अंजाम दे लेता हूँ। कहले मैं गाँव गाँव जाके लोगों को वजू सिखा रहा हूँ, लोगों के वजू ही ठीक नहीं है, मैं क्या इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखूँ मर्जियत का होता, और कोई जाने के लिए तैयार भी नहीं है। आपको कहा गाँव में जाके जो है वो जौहर का पानी पी के लोगों को पढ़ाओ, कितने लोग जाने के लिए तैयार हो जाएंगे मुझे बताएं। तो कितने आयतुल्लाह बरोजर्दी, यकीनन लोग कहते हैं कि उनका रुतबा आयतुल्लाह बरोजर्दी से कहीं ज़्यादा होगा, ऐन मुमकिन है, क्योंकि उनको तो फिर भी शोहरत इज्जत मिल गई ना, माइनस हो जाएंगे ना मार्क्स थोड़े से, ठीक है अगर आप नहीं चाहते वो अलग बात है, लेकिन मार्क्स थोड़े बहुत तो माइनस होंगे उसकी बनिस्बत जिसको कोई जानता तक नहीं है। और अभी भी आपको नजफ और खुब में ऐसे उलमा मिल जाएंगे, मुश्तहिदीन मिल जाएंगे, मर्जियत के लेवल के लोग मिल जाएंगे। लोग कहेंगे नहीं क्या ज़रूरत है रिसाला लिखने की, लोग कहते हैं उनसे कि भाई हम आपका रिसाला लिखवा दें, हम पैसे देने नहीं, पैसे की बात नहीं है, लेकिन क्या ज़रूरत है कि कोई हमारी तकलीद करे। शेख अब्बास कुमी के बारे में मिलता है कि बुढ़ापा जब शुरू हुआ तो अपने दोस्तों को बुलाया और दकीक इल्मी फ़िक़ही उसूली गुफ्तगू शुरू कर दी। लोग परेशान कि भाई ये तो खाने पर बुलाया, हल्की फुल्की गुफ्तगू, ये एकदम से दर्स वाला स्टाइल कैसे शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं असल में मैं ये गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि तुम लोग मुझे बताओ क्या अब भी मेरे अंदर मलका इस्तेमबाद हदीस कुरान है, मैं मसाइल अख़ज़ कर सकता हूँ कुरान और हदीस से, अब अभी भी इस बुढ़ापे में चटिया तो नहीं हूँ, यानी बुढ़ापा तो के आसार तो नहीं हो गए। तो लोगों ने कहा अगर इसको मलका इस्तेमबाद कहते हैं तो हमारे पास ये नहीं है, अगर ये आप कह रहे हैं कि हम आपको कंफर्म करें तो ये तो है ही नहीं हमारे पास, हम आपको कैसे कंफर्म करें। या अच्छा आजकल आपको मैं बताऊं, फिर वही बात आ जाएगी, ज़रूरी है हमारे लिए, अभी हम जब बात मुगरियाँ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कितना ज़रूरी है अपने हालात और आसपास के माहौल को कंसीडर करना इस बैकग्राउंड में। अभी मैं अपने एक दोस्त के पास गया तो पता लगा वो एग्ज़ाम दे रहा है, मैंने कहा यार यू आर द हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, यू आर द कार्डियोलॉजिस्ट, यू आर सर्जन, तुम हर चीज़ हो, अब क्या कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो। अरे अमेरिका में उसूल बन गया है कि आपको जो है वो हर 10 साल बाद एग्ज़ाम देना है वरना डिग्री कैंसिल, यहाँ एग्ज़ाम दिया कि बगैर डिग्री मिल जाती है। डिग्री मिल गई है हर 10 साल। अच्छा इंग्लैंड में भी अब शुरू हो गया है, हर 5 साल बाद, हर 10 साल बाद आपको MRCP जो कर लेते हैं उनको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि वो कहते हैं कि भी हो सकता है डॉक्टर बन गए आप, प्रैक्टिस में नहीं है, आप किस बात का आप नाम लगा रहे हैं अपने आगे डॉक्टर, कोई डॉक्टर अब नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस ना करें, जब तक आपको हम आपको टेस्टिफाई ना करें। तो देखिए ये है खौफ खुदा, ये खुद अपने आप को पेश कर रहे हैं उलमा मर्जे मुश्तहिद कि मुझे बताओ कि मैं सटिया तो नहीं हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर तो नहीं हो गई, मेरा इल्म तो कम नहीं हो गया, लोग कह रहे हैं नहीं आपका। तो ये है खुलूस जो हमारे हौज़ों में पाया जाता है, हमारे उलमा में उनके, कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम इम्तिहान दें या उनका इम्तिहान लें। एक एक अजीब बात देखिए, लोग कहते हैं हमारे स्टूडेंट कह लेंगे कि सर आप इतने मौजूदात करामात सुनाते हैं, पता नहीं आप कहाँ से पढ़ लेते हैं, लेकिन आजकल हमारे साथ तो नहीं होते। क्यों नहीं होते हमारे साथ? हमारे साथ अकीदा नहीं है, हमारे साथ हमारा ईमान नहीं है। आप देखें कैसे होते हैं। एक दफ़ा यही शेख अब्बास कुम्मी सुबह बैठे हुए थे, रोने लगे, बच्चा इनका मदरसे जा रहा था। अब बताएं बाप रोने लगे बच्चे के सामने, कितना अजीब सा लगता है। कहें बाबा क्या हुआ? कह लेंगे मेरी आंखें कमज़ोर हो गई, मुझे कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा, ना पढ़ा जा रहा ना लिखा जा रहा। कहें बाबा कोई मसला नहीं, आप दवा डाल लें, सुरमा डाल लें, ये डाल लें, रो क्यों रहे? कह नहीं मैं आँख के दर्द की वजह से नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कहीं अहले बैत ने मुझे अपनी विलायत से निकाल तो नहीं दिया, क्या मुझे सलाहियत ही नहीं है लिखने की या पढ़ने की। हमें एक दिन हमें ना पढ़ने को मिले, वीकेंड जब आता कितने खुश होते हम, लाइट चली जाती कितने खुश होते, अम्मी अब्बू नाराज होते हैं, अच्छा पढ़ने को नहीं मिलेगा। खूब जो है वो गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, भाई छुट्टी है क्यों नहीं, लाइट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह के एसी वाले मौजूद हैं कराची के, एसी जिंदाबाद। तो वो परेशान है, कहते हैं बाबा कोई मसला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस आप आराम करें, हो सकता है ज़्यादा थकावट हो गई उस वजह से। वो चले गए, उनका बेटा चला गया, जोहर में वापस आया, देखा बड़े मज़े से लिखने में मसरूफ़ है। क्या हो गया बाबा? खैरियत तो है? कहते हैं तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसूल काफ़ी को अपनी आंखों से लगाया, उसूल काफ़ी को बस क्या था फिर जो है वो सारी जो है वो बिनाई वापस आ गई और मैं आराम से मज़े से लिख रहा हूँ। अच्छा इसी तरह का वाकया शेख मुहद्दिस नूरी, अच्छा नहीं नेमतुल्ला जज़ायरी के साथ हुआ था, इसका वाकया भी आगे आएगा। उनकी भी आँखें कमज़ोर हो गई थी चांदनी रात में पढ़ते पढ़ते, तो वो ज़ियारत के लिए गए, हर आइमा की कब्र से जो है वो मट्टी जमा की और अपनी आँखों पर लगाई, ठीक हो गई। तो शेख अब्बास कुम्मी से जब पूछा गया कि इसमें कौन सी हैरत की बात है, जैसे वही बात है ना आजकल के ज़माने में लोग साइंटिफिक रीज़न मालूम करते हैं, साइंस क्या कहती है जनाब आप बताएं। तो कह लेंगे इसमें कोई बात नहीं, कोबरा जो सांप होता है जब उसकी बिनाई कम हो जाती है, नज़रें कम हो जाती हैं, तो वो एक ख़ास किस्म का पौधा अपनी आँखों पर मसलता है, तो उसकी आँखें आ जाती हैं। तो हम मोमिनीन हजरात क्या कोबरा से भी कमतर हैं और ये जो खाके शिफा जो है या उस पौधे से भी कमतर है कि हमारी बिनाई वापस नहीं आई? अच्छा एग्जैक्टली यही बात हमारा एक सऊदी स्टूडेंट था उसने मुझसे की थी, उसको एलर्जी कंजक्टिवाइटिस था बहुत ही ख़तरनाक, तो मैंने कहा तुम दवाई इस्तेमाल करो, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी मैं सऊदीया जा रहा हूँ कल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ना वहाँ एक ख़ास पौधा है उसको मैं रगड़ता हूँ तो ये ठीक हो जाता है। देखिए तो अल्लाह ताला की वो जो कहते हैं ना सुन्नत तब्दील नहीं होती, बस ये है कि आप अपने अंदर खुलूस पैदा कर लें। तो जब ख़ास किस्म का पौधा आपकी आँखों की एलर्जी बिनाई को वापस ले आ सकता है, तो खाके शिफा और आयमा तहार के कब्रों की जो मट्टी नहीं ला सकती। अच्छा सुनिए, न सिर्फ कि खाके शिफा, इंसान को खुद अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम भी तो अल्लाह के मानने वाले हैं, हमसे भी तो कशफ करामात का जहूर होना चाहिए। क्यों नहीं होता? होगा, होता होगा, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं है, हम चाहते नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा तवज्जो या बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि हम पे जिम्मेदारी ना पड़ जाए। एक था इनका बेटा बीमार पड़ा, 3 साल का बच्चा था जो शानदा इनकी जौजा ने बनाया, तो चीनी डाली, चमचा लेके आने लगी, उन्होंने अपनी उंगली से चलाना शुरू कर दिया, ठहर क्या कर रहे हैं, मैं चमचा लेकर आती हूँ, मतलब वही मतलब क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस उंगली से मैंने हजारों हदीसें लिखी हैं उसमें इतनी भी तासीर नहीं होगी। नहीं। بس پانچ منٹ اور دے دیں, یہ عالم اور کر لیں پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت. تمام جواد مغنی کی 17 نمبر حجرے میں یہ دفن ہے. مطلب بس آپ دیکھیں وہی اینٹی کلاک وائز گھوم رہے ہیں, آپ 11 نمبر پہ گئے, 15 نمبر پہ گئے, پھر آپ 17 نمبر پہ گئے, 15 میں دو آپ کو مل گئے, محدث نوری مل گئے اور شیخ عباس کو بھی مل گئے, اب آپ 17, ایک حجرہ چھوڑ کر آپ شیخ جواد مغنی. یہ تھے لبنان کے, 1324 میں پیدا ہوئے, لبنان میں رہے, والدہ کا تو چند مہینے میں انتقال ہو گیا, والد کا جو ہے چند سال میں, اور بیچارے بالکل بیار و مددگار, لیکن وہ تڑپ رہے تھے, خاندانی بیک گراؤنڈ ان کا مذہبی تھا, تو تڑپ رہے تھے کس طرح نجف آ جائیں. تو بہرحال الحمدللہ نجف آ گئے. باب قبلہ کی دائیں جانب جیسے ہم نے کہا شیخ عباس قمی کے, بس آگے آپ بڑھیں گے دو قدم, دو حجرے تو آپ کو مل جائیں گے. ان کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سائنس اور اسلام کو ملایا, مغربی افکار کو پڑھا اور اس کے جوابات دیے, اور اس زمانے میں شہر شہر ملک ملک گھوم کر لوگوں کو اسلامی اتحاد کی دعوت دی. شیخ شنتوت اس زمانے میں مصر میں ہوا کرتے تھے, ان کے پاس گئے 2-3 مرتبہ, پہلے تو خطوں کی دعوت کی اور پھر جو ہے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ ملاقات کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم بھی جو ہیں اسلام کا حصہ ہیں. تو یہ گئے وہاں پر اور اپنی جو ہے وہ بات کی, اور فقہ جعفریہ کو جو ہے وہ 5واں فقہ انہوں نے تسلیم کروایا, اور کہا دیکھیں اتنی سی بات ہے, رسول اللہ کے بعد آپ کسی اور کو خلافت کے لائق سمجھتے ہیں, ہم مولا علی کو سمجھتے ہیں, بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک, اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں جس طرح مولا علی خاموش رہے کہ اسلام پارا پارا نہ ہو, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ایسی بات عوام کے سامنے, عام لوگوں کے سامنے نہ نکالیں کہ جس سے اسلامی اتحاد پارا پارا ہو. بس یہ بات جب سنی اور ان کو انہوں نے جب ریفرنسز بھی سارے پیش کیے کہ بھئی یہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں مولا علی خلافت کا حق رکھتے تھے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رکھتے تھے, ہمارے پاس بھی حدیث موجود ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم جو ہے وہ طریقہ کار نہیں اپنائیں گے جس سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے, اور ہم اتحاد جاتے ہیں تاکہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں, جیسے اس زمانے میں منافقین کا رسول اللہ مولا چاہتے تھے کہ مقابلہ ہو جائے, یہود و نصارہ جو تیار بیٹھے تھے کہ رسول کا انتقال ہو اور ہم جو ہیں وہ دھاوا بولیں. اور آپ کو معلوم ہے ابو سفیان بھی آیا تھا مولا علی کے پاس کہ تم کہو تو میں گلیوں کو مدینے کی اپنے پیادوں سے بھر دوں, لیکن انہوں نے منع کیا. تو تلوار, تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تلوار نہ نکالیں اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں, تلوار تو بہت دور کی بات. تو پھر شیخ شنتوت نے باقاعدہ اناؤنس کیا کہ آپ جو ہیں وہ بہترین عالم ہیں اور آپ کی بہترین تجویز ہے, اور باقاعدہ جو ہے وہ کتاب تحریر کی اور فقہ جعفریہ کو 5واں جو ہے وہ فقہ قرار دیا. اچھا, یہ مشہور تو ہو گئے تھے بلکہ ایک عرب لیڈر کے طور پہ مشہور ہو گئے تھے. اچھا, امریکہ کی یہ عادت ہے جب بھی وہ کسی مشہور لیڈر کو دیکھتا ہے فوراً اس کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے. اس زمانے میں روز بیلٹ ہوا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی کس طرح اس سے ملاقات کی جائے, اگر یہ ہمارے دام میں پھنس گیا تو ہم عرب ممالک میں, یقین کیجئے اتنے بڑے صدر سے ملنے سے انکار کر دیا. ہمارے یہاں امریکی صدر آ جائے, بلکہ ہم تو بلاتے رہتے ہیں آپ انڈیا آئے ہمارے پاس نہیں آئے, عجیب ہیں آپ, ہم نے اگنور کر دیا, اس طرح تو نہیں ہوتا, ہم تو بچہ مزہ رو رہے ہوتے. تو روز ویلڈ نے کہا کہ بھائی میں ملنا چاہتا ہوں, انکار کر دیا, کہ میں ایسے شخص سے کیوں ملاقات کروں جو اسرائیل کو اسلحہ دیتا ہے کہ وہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہائیں. مجھے پتا ہے فلسطین میں کیا اہل تشیع رہتے ہیں, سارے اہل سنت حضرات. تو اس کے باوجود جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی سخت آدمی ہیں, باصول آدمی ہیں, باقاعدہ تمام عرب اخباروں میں ان کو عربی بہادر, بہادر عربی, کہ یہ پہلا عرب بولنے والا, عربی بولنے والا ہے, عرب ہے جس نے حقیقت میں جو ہے وہ بہادری کا حق ادا کیا, کہ امریکی وزیر اعظم, امریکی پریزیڈنٹ سے جو ہے وہ ملنے سے انکار کر دیا. تفسیر کاشی کشاف ان کی جو ہے وہ بہت مشہور کتاب ہے. ان کی پوری جیسے میں نے کہا تھا کہ تھیم ہے, انہوں نے اس زمانے کے جو مغربی افکار ہیں اور سائنس ہیں ان کو پڑھا اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. بس آپ تھوڑی سی توجہ دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو چیزیں آپ پھیلا رہے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں یہ رول تھا, یہ نظریہ پھیلایا جا رہا تھا کہ کولونزم کس طرح قبضہ کرو اور کسی طرح جو ہے حکومت کو مذہب سے الگ قرار دے دو, اور مذہب کی لینگویج الگ ہو, مذہب کے لوگ الگ ہوں, ان کا لباس الگ ہو, ان کے مدارس الگ ہوں, ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو. تو انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ نہیں, کہ مذہب اور سیاست ایک ہی چیز ہے. ان کے افکار پہ مکمل ایک مجموعہ جو ہے ادارہ نور نے شائع کیا ہے مجموعہ آثار کے نام سے, بلا شبہ موجودہ دور کی موجودہ مغربی افکار کے حوالے سے آپ کی خدمات جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. فقط ہم چند ہی علماء, چار علماء کر پائیں, کوشش کریں گے کہ اگلی نشست میں باقی, باقی کا مطلب 500 نہیں, باقی کا مطلب ہے جو 12 ہم نے منتخب کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں. اس کے علاوہ جو ریفرنسز ہم نے بتلا دی ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ چلے جائیں تو ان کی تمام جو ہے وہ تفصیلات اور سوانح حیات مل جائے گی. یہاں پہ بھی ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ نجف سے متعلق جو ان کی خدمات ہیں یا رہائش اور قیام کے دوران جو واقعات پیش ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شب روز, ہمارے شب روز ان علماء جیسے بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت میں اہل بیت کی شفاعت سے بہرمند فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے انصار و عوام میں شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين
برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين.